السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے یہاں گلف کنٹریز میں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت کرے اور اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کروانے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے زیادہ سے زیادہ اپنا ناطا جوڑنے والے بنیں. آمین. آج ہمارا 11th جز ہے. الحمدللہ ہمارا یعنی قرآن کا ایک حصہ ہمارا کل کمپلیٹ ہو چکا تھا, یعنی 10 پارے ہم کمپلیٹ کر چکے. جو لوگ ریگولر ابھی تک ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے پہلے دن سے 1st پارے سے, اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول کرے. آپ کا ریگولر یہ کلاسز اٹینڈ کرنا, دور قرآن سننا اور اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کو دے. اور اللہ کرے کہ ہمارا سینہ کھلے اس کتاب کے لیے اور ہمیں شرح صدر ہو اور اللہ کی دین کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو. جیسے کہ کل بہت سارے لوگوں کے میسجز آئے تھے کہ الحمدللہ ہم 10 پارے پڑھ چکے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آیا, یعنی قرآن سے ہم کم از کم ٹچ میں رہے. تو واقعی میں اللہ کی کتاب میں ایسی برکت ہے, ایسی خاصیت ہے, یہ معجزہ ہے اصل میں. تو اللہ کرے کہ اس کتاب سے ہم وہ اس کے جو اصل فائدے ہیں وہ اٹھانے والے بنے اور جس مقصد کے لیے کتاب آئی تھی اس مقصد کو ہم پورا کرنے والے بنے, کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو آگے پہنچائیں. اللہ کرے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کو اب ہم آگے پہنچانے والے بنے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آمین. واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اللہ نہ کرے ہم کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتے تو سوچیے کیا ابھی آج ہم کو اسلام کی دعوت مل سکتی تھی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں قرآن جیسی نعمت ملی, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ہمارے رسول ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے رسول اور اس پر اللہ تعالیٰ نے احسان بھی فرمایا ہمارے لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے اٹھائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر واقعی میں احسان ہے. بہت ہی بہترین نعمت ہے قرآن کی نعمت. آپ اس سے ناطا جوڑ کے دیکھیں, انہیں قرآن انسان کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے. اس کا نظریہ, اس کی سوچ, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ بدل جاتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی برکت ہے ماشاءاللہ. دلوں کی قدورتیں دور ہو جاتی ہیں, حسد کینہ بغض سب دور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور ایسے لگتا ہے بس فریش انسان کو ہر لمحہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت فریش ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کو دنیا میں ہی جنت کی سیر کروا دیتی ہے ماشاءاللہ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, سنتے سناتے ہیں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں سورۃ توبہ جزء نمبر 11 آیہ نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون.
اب یہاں پر اصل میں وہی غزوہ تبوک جو ہم کل پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیویشن اور اسی پر تبصرہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی, جب آپ پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے, مگر آپ کہہ دیجئے گا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, یعنی منافقین سے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو, یعنی ان سے منہ پھیر لو یا ان سے تعلقات ختم کر لو, یعنی منافقین سے, کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. دیکھیے منافقت کا انجام. کتنے بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجیے, آپ ان سے اعراض برتیے, یہ گندگی ہیں, یہ قسمیں کھائیں گے, یہ بہانے بنائیں گے. جب ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دل اتھل پتھل ہونے لگتا ہے. اور ایک مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منافقین کی آیتیں آتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ میں موجود ہیں, تو اس کو وہ دور کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے اور اپنے اندر سے چن چن کر برائیوں کو نکالتا ہے. اور جب منافق کی والی آیتیں سنتا ہے تو وہ کہتے کہ اچھا یہ عادتیں وہ فلاں میں ہیں, سب طرف اس کی انگلیاں اٹھتی ہیں, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نافرمان ہے, فلاں ایسا ہے, اس کی انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ کبھی اپنی فکر نہیں کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک طرز عمل ہمیں بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی منافقین کی آیت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ ہمارے اندر ہیں, اور جب مومنین کی آیت آتی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم کو یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہیں. تو یہ مومن کا طرز عمل ہوتا ہے. آپ خود سوچے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ یار غار تھے, ثانیہ اثنین کا لقب ملا, جنہوں نے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دیا ہر مشکل حالت میں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں خطاب دیا, تو وہ اتنے فکر مند ہوتے تھے اپنے بارے میں کہ منافقین کی آیتیں آتی تو وہ فکر مند ہو جاتے تھے. اور ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے, ویک نیریشن ہے لیکن پھر بھی اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, سیرت سے ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ, کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق ان سے ملے اور کہا کہ کیا بات ہے, کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے, اور آخرت اور جنت اور دوزخ ان ساری باتوں کی فکر ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی گھر واپس جاتا ہوں تو میری حالت چینج ہو جاتی ہے اور میں اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جاتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بھی گئے اور اپنی کیفیت کا ذکر کیا. رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر اپنے گھروں میں بھی ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں, یعنی فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں. اور یہ تو عین فطرت ہے کہ جب انسان اپنے بیوی بچوں میں ملتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیتا ہے ساری باتوں کو, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک مومن کو ہمیشہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں مجھے اس کو نکالنا ہے, میرے اندر جو خامیاں ہیں مجھے اسے ختم کرنا ہے, اور مجھے اپنے اندر اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا ہے. تو سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے, اور منافقین بہانے بہت بناتے تھے, قسمیں بہت کھاتے تھے, عذر بہت تراشتے تھے, بہانے بس ہر وقت ان کے بہانے آپ سن لو, اور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو بس آپ کے غلام ہیں, ہم تو حکم کے غلام ہیں, ان کی لپ سروس آپ دیکھ لیجیے لیکن کام کچھ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم کو مواقع ہی نہیں ملتے ہیں ایسے. تو مومن مواقع ڈھونڈتا نہیں ہے, وہ چل پڑتا ہے, نکل پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. تو بہرحال ہم کو ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. جب سورہ توبہ ہم پڑھیں تو بہت زیادہ کانشیس ہو کر ہم سنیں, بہت زیادہ فکر مند ہو کے غور و فکر کے ساتھ ہم سورہ توبہ کو پڑھیں اور سنیں, اور اپنے آپ کو اپنے دل کو دیکھیں, کھنگالیں اور سوچیں کہ اللہ نہ کرے میرے اندر یہ برائیاں پائی تو نہیں جاتی. اب یہ جو منافقین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رسول اللہ کو بتا دیے تھے, اور اس لیے بتا دیے تھے رسول اللہ کو تاکہ اللہ کے رسول بعد میں ان سے الرٹ ہو جائیں. اور اب دیکھیں اچھا ہی ہوا ان کے نام بتا دیا جانا. یہ جو منافقین تھے کبھی یہ صحابی نہیں کہلایا, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بظاہر زبان سے کلمہ بھی پڑھا تھا اور بظاہر ایمان بھی لے آئے تھے, مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے رسول اکرم کے ساتھ, لیکن یہ صحابی نہیں کہلائے. کتنی بدقسمتی تھی نا, آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں موجود ہو کر پھر بھی صحابی کا درجہ نہیں پا سکے. اور سبحان اللہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کے نام بتا دیے گئے تھے, ان کو صحابی نہیں کہا گیا, ان کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتا دیے تھے. حذیفہ بن یمان کو اسی بنا پر صحابی تھے, ان کو سر النبی کہا جاتا تھا, یعنی رازدار رسول, یعنی جن کو رسول اکرم نے اپنا یہ راز بتایا تھا. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہ چاہتے تھے کہ منافقین سے دور رہیں, تو جب بھی کسی کا مدینے میں انتقال ہوتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے کہ کیا ان کے جنازے میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اگر وہ کہتے تھے کہ نہیں تو آپ دیکھیں پھر وہ نہیں جاتے تھے. اب امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ عنہ, لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے پوچھے نہیں کہ مجھے بھی نام بتا دو. صحابہ کرام کتنا رازوں کا کتنا خیال رکھتے تھے ماشاءاللہ, بس اتنا پوچھتے تھے کہ اس کے جنازے میں جایا جائے یا نہیں جایا جائے, تو حذیفہ بن یمان بتا دیتے کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جاتے تھے. تو یہ جو جد بن قیس تھے, عبداللہ بن ابئی تھا، یہ سب لوگ، یہ صحابی نہیں کہہ رہے، صحابی کا درجہ نہیں پا سکے، کیونکہ کہ منافقین تھے اور ان کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے. تو کیوں یہ منافق کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اٹھانا گوارا نہیں تھی. یہ جنگ سے، جہاد سے جان چراتے تھے، ان کو اپنی جانیں بڑی عزیز تھیں، ان کو اپنا مال بہت عزیز تھا. یہ اپنی جیب سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فاسق قوم ہے. اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار توڑ دے، جو نافرمانی میں حد سے گزر جائے. یہ قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، لہٰذا قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ ہم تو بہت فرما بردار ہیں، ہم تو بہت ایماندار ہیں. تو اپنی قسموں کے ذریعے سے یہ یقین دلاتے تھے، حالانکہ تھے نہیں ایسے نیک. اب ایک دوسرے قسم کے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ تو شہر کے لوگ تھے، یعنی مدینہ کے، آیت 97. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس عمل کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، ایک سزا سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے. یعنی جو انہوں نے اسلام کو بظاہر اپنا لیا تھا تو وہ چاہتے کہ فوراً اسلام کو پھر اتار پھینکیں گے اگر نعوذ باللہ رسول اکرم کو کچھ ہو جاتا ہے تو، جس تم نے انہیں کس دیا ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب بدوی عرب کا ذکر کیا جا رہا ہے. عرب بدویوں کو کہتے ہیں، اور جو دیہات کے لوگ ہیں بدو قسم کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت میں بھی الگ الگ کیٹیگری تھی. کچھ ورس قسم کے تھے اور کچھ ان سے تھوڑے بہتر تھے. جو شہر کے رہنے والے تھے، کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ علم تھا، کچھ ایٹیکیٹس، کچھ مینرز ان کو یاد تھے. لیکن جو دیہات سے آئے تھے، اور یہاں پر اسی لیے ذکر کیا گیا خاص طور سے کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، اب آج کل کی بات تو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں، کہ دیہات کے لوگ اور بھی زیادہ لا علم ہوتے ہیں اور زیادہ علم سے محروم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر علم کی کمی پائی جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اور کچھ زیادہ سخت ہیں. ان کو یہ نماز پڑھنا، اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی بات ماننا، روزے رکھنا اور زکات دینا، ان کو یہ تکڑ بندیاں لگتی ہیں، ان کو یہ پابندیاں لگتی ہیں. اور آج بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں جن کو یہ رمضان آتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، انفاق کرنا وہ بھی پسند نہیں آتا، وہ اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. زکات کو کچھ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، جو فرض زکات ہے اس کو بھی دینا نہیں چاہتے لوگ کہ یہ ہمارا مال ہے ہم کیوں دیں، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ منافق لوگ اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتے تھے ہر قسم کی قربانیوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ کچھ خرچ کرنا چاہتے تھے، نہ نکلنا چاہتے تھے، اور نہ ہی کچھ محنت اور جدوجہد کرنا چاہتے تھے. تو آخر یہ منافقت پھیلتی کیسے ہے؟ یہ منافقت آتی کیسے ہے؟ کیسے پیدا ہوتی ہے منافقت، اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب اتنا خطرناک مرض ہے تو ہم کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور ہم کو اس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے. یہ منافقت دراصل دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے. پہلے دل میں کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان ہر کام صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے لگتا ہے، اس کی نیت خالص نہیں رہتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کی بجائے شہرت اور ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کرنے لگتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دکھانا نہیں چاہتا یا ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا. جیسے ہی کبھی دل میں خواہش پیدا ہو اور جیسے ہی کبھی دل میں خیال آئے کہ اچھا فلاں لوگ میرے کام سے خوش ہوں گے، فوراً الرٹ ہو جائیے، کیونکہ یہ منافقت کی ابتدا ہوتی ہے. پھر اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سارے کام ہی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اندر سے اس کا دل ایمان والا نہیں ہوتا. منافقین یہی تو تھے. منافق کیوں کہا گیا ان کو؟ منافق نفقہ سے نکلا ہے. نفقہ عربی زبان میں ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ جو ہوتی ہے نا، سرنگ. اور سرنگ میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ، سرنگ میں ایک طرف سے راستہ ہوتا ہے یا دونوں طرف سے راستہ ہوتا ہے؟ دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے سرنگ، دونوں طرف سے راستہ ہوتا ہے ٹنل میں. تو انفاق بھی یہی لفظ سے نکلا ہے، منافق بھی یہی روٹ سے نکلا ہے. تو انفاق مطلب جو مومن ہوتا ہے وہ انفاق کرتا رہتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع نہیں رہتے، وہ ایک طرف سے ڈالتا ہے اور دوسری طرف سے اس کے پیسے اللہ کی راہ میں نکلتے رہتے ہیں، یعنی جمع نہیں رہتے اس کے پاس پیسے، تو وہ انفاق کہا گیا اس کو. یعنی وہ سرنگ میں سمجھے پیسے ڈال رہا ہے، ادھر سے ادھر سے پیسے نکل رہے ہیں. اور منافق کو بھی اس لیے منافق کہا گیا کہ اس کے دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں ہے، ادھر سے ایمان ڈالا، ادھر سے کچھ سنا اور ادھر دوسرے کان سے نکال دیا۔ ایمان ان کے دل میں ٹھہرتا نہیں تھا، ایمان ان کے دل میں رہتا نہیں تھا، ایمان نکل جاتا تھا، ایمان سے خالی تھے وہ لوگ، اور صرف زبان کی حد تک ایمان لائے تھے، زبان سے کلمہ پڑا تھا لیکن دل ان کے ایمان سے خالی تھے۔ تو ہم بھی اپنے دل کو ذرا ٹٹولیں، ہم بھی اپنے دل کو ذرا جانچے پرکھیں کہ ایمان میرے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر جو ایمان کی ڈیفینیشن بعد میں علماء کرام نے بتائی کہ تصدیق باللسان، زبان سے تصدیق کرنا، سوری اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، کہ زبان سے اقرار کرنا پہلے ایمان کا، اس کے بعد دل میں تصدیق کرنا اس کی، اور پھر اس کا اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان کمپلیٹ ہوگا، اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو سمجھ لیجیے کہ منافقت ہے۔ تو منافقت یعنی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ ریاکاری کی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کے احکامات مشکل لگنے لگتے ہیں، اسلام کے احکامات اور عبادات کو انسان مشقت سمجھ کے کرتا ہے، کہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو قامو قصالہ، کسل مندی سے آتے ہیں نماز کے لیے، ان کو نمازیں اچھی نہیں لگتی ہیں، نمازیں بوجھ لگتی ہیں ان کو، اس لیے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلتا تو نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس زمانے میں وہ لوگ مدینہ میں نماز کے لیے آتے تھے، چاہے قسمت ساتے ہوئے بھی صحیح۔ اب آپ سوچیں کہ آج کے کتنے سارے مسلمان ایسے کہ جو قسمت ساتے ہوئے بھی نہیں جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں مسجدوں کی طرف۔ اب ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے پھر کہ وہ کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ نماز سے کہ ہمارا بیسک بنیادی فرض ہے، اور سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ کتنے سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں یقین جانیے کہ جن کو نماز کی کچھ فکر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور سبھی کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے۔ تو منافقت کے اسباب دراصل یہ ہیں کہ انسان پھر سارے کام دنیا کے لیے کرنے لگتا ہے، اس کو اسلام کے احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں مجھے ایسا تو نہیں لگتا۔ تو یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے تھے، ایسا سمجھتے گویا کہ ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جرمانہ بھر رہے ہیں۔ جو مغرمن کا لفظ ہے، ایسی بلا کو کہتے ہیں جس کو مطلب جرمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے ایسے بھاگنا چاہتے تھے جیسے لگتا تھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے بلکہ ایک بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے انتظار میں تھے کہ مسلمان کسی مصیبت یا گردش میں پڑے، اور ان کو اچھا لگتا تھا مسلمان کسی تکلیف میں پڑ جائے، کیونکہ اسلام کی حقانیت تھی، اس سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ تو منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہیں ہم بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پیچھے تو نہیں ہٹتے ہیں، یا اس کیفیت کا شکار تو نہیں ہے؟ ہم ذرا غور کریں۔ آگے دیکھیے، اب انہیں میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، اور انہیں بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی خاطر کوئی بات سننے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، اور اللہ کی خاطر اپنا مال ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا اعزاز والا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اللہ کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، تو یہ تقرب یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے نا یہ۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں اور جنت الفردوس ہمیں ملے، تو ہم کو اللہ کے راستے میں آج دنیا میں مال خرچ کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے کہ اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کو مل گئی تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پھر ان صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ قرآن کریم میں پورے قرآن میں واحد مقام ہے یہ جہاں پر سورہ توبہ میں تحتہ الانہار آیا ہے آیت نمبر 100 میں، ورنہ پورے قرآن میں آپ کو من تحتہ الانہار ملے گا، لیکن یہاں پر تا پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے. فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی وہ لوگ جو سبقت لے گئے تھے انصار میں سے بھی اور مہاجرین میں سے بھی، سبحان اللہ، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے. اور والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ماشاءاللہ دیکھا جائے تو اس میں تبع تابعین بھی شامل ہیں اور ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کی پیروی کریں گے، اگر ہم انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے احسان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. دنیا میں واحد وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی رضامندی کی سند دی، جن کو سرٹیفائی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوا. تو اگر ہم چاہتے کہ ہم بھی دنیا میں ویسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس تو ابھی فی الحال کوئی سورس نہیں ہے معلوم کرنے کا کہ آیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یا ہم سب سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو ابھی ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، نہ ابھی وحی آتی ہے، نہ کوئی رسول ہے، اور نہ ہی کوئی صحابہ کرام، کوئی کچھ ذریعہ نہیں ہے. لیکن ہم ابھی معلوم کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ہم کو اگر یہ معلوم کرنا ہے تو ہم کو صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ جن لوگوں نے انصار اور مہاجرین جو کہ سابقون الاولون تھے ان کی پیروی کی، اور اس میں عام لوگ شامل ہیں، اب جو بھی قیامت تک کے لیے صحابہ کی پیروی کرتا رہے گا وہ سب اس میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا ماشاءاللہ. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی عظیم الشان کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، ہم بھی صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے بنے، ہم بھی سابقون الاولون بنے. اب دیکھیں بہت سارے مواقع ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے چھوٹی سی مثال لینے کے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا نیکی میں پیچھے ہٹتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ وضو کرنے کی بات آتی ہے، جب خاندان کے سب لوگ جمع ہیں، سمجھے سارے دہنے جمع ہیں، رشتے دار جمع ہیں، اب کیا ہوتا ہے سب ساتھ میں بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا سمجھے، اب اذان جیسی ہوتی ہے تو اب کوئی نہ کوئی اٹھنا شروع ہوتا ہے وضو کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، کاہلی اور سستی، اچھا پہلے تم وضو کر لو میں بعد میں کر لوں گی، پہلے تم نماز پڑھ لو میں بعد میں پڑھ لوں گی. تو یہ کیا ہوگا، آپ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں. پیچھے رہ جانے سے مطلب یہ نہیں کہ نوز باللہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ یعنی یہ کہ نیکی میں آپ بعد میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو کیوں نہ آپ سابق، یعنی نیک لوگوں میں بھی سابقون الاولون کا درجہ بالکل ڈفرینٹ ہے، آگے ہے ان کا درجہ. تو کیوں نہ آپ سابقون الاولون بنے اور کہے کہ میں پہلے کر کے آتی ہوں وضو، میں پہلے نماز پڑھ لوں گی. پھر آپ کے سامنے بہت سارے مواقع سے آتے ہیں کہ کچھ انفاق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت مند لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے خاندان میں، اپنے رشتے داروں میں. اب ان کو جب ضرورت پیش آتی ہے کسی چیز کی، مال کی یا کسی بھی چیز کی، ایکس وائی زیڈ ان کو ضرورت ہے، تو آپ کیوں نہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کر دیں، آپ کیوں نہیں سابقون الاولون بنتے ہیں. صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. یہ سابقون کا جو لفظ ہے سبقہ سے ہے، سابق سابقہ، ہم کہتے ہیں نا جو مسابقہ جو کہا جاتا ہے، مقابلہ، کہ دوڑ میں، ریس میں آگے بڑھ جانا. تو بہرحال صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند دی، سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے تو پھر ہم کو صحابہ کے جیسے کام کرنا پڑے گا. تو کون ہوتے ہیں السابقون الاولون؟ کیا میں اور آپ اپنا شمار سابقون الاولون میں کرانا چاہیں گے؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، صحابہ کے جیسے کام کرنا پڑے گا. تو منافقین کے مقابلے میں اب مومنین کا ذکر کیا گیا یہاں پر، کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ انصار اور مہاجرین تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشر مبشرہ میں سے تھے، عشر مبشرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، سبحان اللہ. تو ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کچھ آرگیومنٹ ہو گئی، کچھ بحث و مباحثہ ہو گئی، ظاہر سی بات ہے انسان ہی تھے نا، تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول تھوڑے سے ناراض ہوئے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جب آپ ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات پڑ جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اگر تم آج احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرو گے یا مال خرچ کرو گے تو تم میرے صحابہ کے درجے کو جو سابقون الاولون ہیں ان کے درجے کو نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. تو یہ عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ یہ سابقون الاولون میں سے تھے. ایمان لانے میں سبقت لے کر گئے. ہر نیک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پیش آئی، اسلام کو جب بھی ضرورت پیش آئی مال کی، صحابہ کرام نے آگے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کیا. ماشاءاللہ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، یہ لوگ اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے تھے، یہ بس اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاتے تھے، دیتے چلے جاتے تھے. آپ کیا سمجھتے کہ اسلام ایسے ہی پھیل گیا بغیر قربانیوں کے؟ نہیں، بہت قربانیاں دینی پڑی، اور جو شروع کے مسلمان تھے ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی. ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. مشرقین ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے. ابو جہل، امیہ بن خلف ایک دفعہ مذاق اڑا کر کہنے لگے کہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، اپنا مال ایسے کمزور غلاموں پر خرچ کر رہے ہیں، اور بیوقوف کہہ کر ابو بکر کی ہنسی اڑانے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی تھی کہ تم کیا جانو کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائے، آگ سے بچ جائے. بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے کہا کہ ان کو آزاد کرا لو، کیونکہ امیہ بن خلف ان کو بہت تکلیف دیتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیتا تھا اور جلتا ہوا پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیتا تھا کہا جاتا ہے، اور وہ پھر بھی احد احد پکارتے تھے. تو یہ بات امیہ بن خلف کو بہت ناگوار گزرتی تھی اور ابو جہل کو. تب ابو بکر صدیق نے اپنا مال لے کر گئے اور ان سے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کی بات کی. تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے وقت اس کو سیل کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابو بکر صدیق نے بہت ریکویسٹ کی. پھر کہا جاتا ہے کہ جو عام قیمت تھی اس زمانے میں مکہ میں غلاموں کی، اس سے کئی گنا بڑھا کر بولی لگائی کہ ہم اتنے میں بیچیں گے، اس سے کم میں تو ہم نہیں بیچیں گے. ابو بکر نے اتنا بھی پیسہ دے دیا کہ ٹھیک ہے زیادہ لے لو، لیکن بلال کو چھڑانا چاہتے تھے، آزاد کرانا چاہتے تھے. تو کہا جاتا ہے اسی موقع پر ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ابو بکر کا کہ کتنا بیوقوف شخص ہے کہ اپنا مال ایسے نکتے چپتے غلام پر خرچ کر رہا ہے. کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ حبش کے رہنے والے تھے اور بہت بلیک تھے. تو پہلے بات تو اس زمانے میں غلاموں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور جو باہر سے آئے تھے غلام تھے، انہیں حبش وغیرہ کی طرف سے، ان کو تو وہ اور بھی کمتر سمجھتے تھے. تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا ابو بکر صدیقہ کہ ایسے یعنی بے وقت غلام پر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، انہیں کیا معلوم جو ان کی نظر میں بے وقت تھے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت تھی. بلال رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے بلال، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنا کوئی ایسا عمل یاد تو نہیں آتا ہے، لیکن ہاں جب بھی موقع ملتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں، وضو کا تحفہ. تو جب بھی موقع ملے، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو جب بھی فریش وضو کریں اور دو رکعت نماز پڑھیں، یا دو دو رکعت کر کے چار رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، جتنی پڑھنا چاہیں. تو اس کے بدلے میں جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کو مقام ملا تھا ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ وہ صحابہ تھے، جب اگر ہم ان کا ذکر کریں تو گھنٹوں بیت جائیں لیکن ان کے واقعات ختم نہ ہوں. آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو جو صحابہ سیریز کے لیکچرز ہیں، سیرت صحابہ، اب جب بعد میں کبھی موقع ملے، دورہ قرآن اور رمضان ختم ہو جائے گا، تو ضرور ایک بار وہ لیکچر سیریز کو آپ ضرور سنیں، کیونکہ اتنا ایمان بڑھتا ہے صحابہ اکرام کے واقعے سے. یعنی آج کے دور میں اپنے ایمان بڑھانے کا سب سے بیسٹ طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہیروز اگر کوئی ہیں، رول ماڈل جن کے اسوے کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں، رسول اکرم کے بعد ماشاءاللہ. بہت ہی بہترین زندگی انہوں نے گزاری، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ان کی زندگیاں. ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی اگر ہم صحابہ کو فالو کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ لوگ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ سابقون الاولون کی پیروی کی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بننا چاہتے ہیں سابقون الاولون، لیکن اس کے لیے احسان کے ساتھ پیروی کرنی پڑے گی. صحابہ کرام کا تعلق ہمارے دل میں ایسا ہو، یعنی محبت والا تعلق ہو، ان کا ادب اور احترام ہو، اور ہم دل سے ان کے رسپیکٹ کریں. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، انہیں ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو زکات کی فرضیت کی دلیل بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری آیت ہے لیکن یہ آیت خاص طور سے ہے کہ خذ من اموالہم، کہ لے لو ان کے مالوں میں سے صدقتن، یہ صدقہ یہ فرض صدقہ یعنی زکات، تو تطہرہم تاکہ تم اسے پاک کرو، تو زکیہم تاکہ تم اسے اور پاک کرو، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں فرض صدقہ نکالیں یعنی زکات، تو ان کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے رحمت ہے، تو اس کو صدقہ لے کر انہیں پاک اور مزید اس کو نشو نما دو، بڑھاؤ اس صدقے کو۔ تو زکات دینے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے لیے اور مزید عطا کرتا رہتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اتارتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ فرما، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور یعنی کمی کر۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں فرشتوں کی طرف سے دعائیں آتی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بڑا بہت معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، اور پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اذکر نو مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ پیچھے بھی ایک آیت گزری تھی اور یہ بھی آیت، اور یہاں پر سورہ توبہ میں اصل میں دو صحابہ کے الگ الگ جو گروپ تھے دو صحابہ میں، یعنی یہاں پر ایک صحابی ہے عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھی، کہا جاتا ہے کہ عبد المنذر اور رضی اللہ عنہ، یہ ابو لبابہ بن عبد المنذر ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھ ان کے چھ ساتھی تھے جو بیت عقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے ماشاءاللہ، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے تمام جنگوں میں شریک رہے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے اور کسی شرعی عذر کے بغیر یہ گھر میں بیٹھ رہ گئے، اور حالانکہ مخلص مسلمان تھے، ان کے دوسرے ساتھی بھی سب مخلص تھے، سب اخلاص والے تھے، یعنی سچے مسلمان تھے، یہ منافقین میں سے نہیں تھے، صحابی تھے ماشاءاللہ، لیکن اب ظاہر سی بات ہے انسان تھے تو ان سے وہ غلطی سرزد ہو گئی یا ان سے نیکی میں یعنی وہ نیکی کرنے میں پیچھے رہ گئے، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی، بہت شرمندہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا کریں، یعنی اتنا وہ شرمندہ ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر سزا ڈیسائڈ کر لی، چوز کر لی، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے میں اس ستون سے بندھا رہوں گا اور کچھ کھانا پینا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دن اسی طرح گزر گئے، تین چار دن اس میں گزر گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تب ان کی بیوی کو اجازت دی گئی کہ ان کو گھر لے کر جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی پیچھے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی برائیاں بھی ہیں جن کے پاس اور جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان فرشتہ بن جائے کہ ہر وقت 100% اچھے کام ہی کرتا رہے، ہم سب جانتے کہ میں اور آپ ہم سب انسان ہیں، ہم سے قصور ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قصوروں سے درگزر فرما دوں گا اگر میرا بندہ میری طرف لوٹ کر اور پلٹ کر آ جائے۔ اس کا نام توبہ اسی لیے ہے، اس میں کئی صحابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی ماشاءاللہ، اور منافقین کا بھی کثرت سے ذکر کیا کہ اگر منافقین چاہتے تو اپنی اصلاح کر سکتے تھے، وہ اپنے تمام پرانے کیے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، پلٹ آتے، رجوع کر لیتے اللہ تعالیٰ کی طرف، استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پاتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی تو ایسی ان کی بھی توبہ قبول فرماتا اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے پلٹنا ہی نہیں چاہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جن جو اپنے قصور کا اعتراف کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ برائیاں بھی ہیں ان میں، تو اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا تھا ماشاء اللہ. لیکن وہ صحابہ کیسے تھے, کتنے عزم والے صحابہ تھے کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بہانے نہیں بنائے, آ کر جھوٹ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا کریں, ہمارے بیوی بچے بیمار تھے یا ہم کو کھیتیوں کا کام تھا, کچھ بھی نہیں بہانے بنائے, بلکہ الٹا اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر بھوک اور پیاس سے برداشت کی اور معافی مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور کچھ اور لوگوں کا آگے ذکر آئے گا, وہ ہم آگے پڑھیں گے. اب یہاں سے ایک مسجد کا ذکر کیا جا رہا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے, یعنی مخالفت کرتا رہا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ قطعی وہ جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اب یہاں پر ایک مسجد زرار کی بات کی گئی ہے اور ایک مسجد نبوی کی بات کی گئی ہے. مسجد زرار جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے, ایکچولی اس کا ان لوگوں نے تو کچھ اور نام رکھا ہوگا, اس مسجد کو منافق کی نئی مسجد بنائی تھی, اور ان لوگوں نے غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم کی تیاریاں چل رہی تھیں, اور ایسے ہی وقت ان لوگوں نے دور محلے میں ایک مسجد بنائی اور رسول اکرم کو انوائٹ کیا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں آئیں گے تو لوگ وہ مسجد میں نہیں آئیں گے. تو رسول اکرم کو بہت فورس کرنے لگے کہ آپ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیے تاکہ اس کی افتتاح ہم کر دیں. لیکن اس مسجد کا اصل مقصد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا, کیونکہ اب یہ جان چکے تھے کہ ان کو کوئی ایک گڑھ چاہیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو اس سے بہتر ان کو اور کیا جگہ ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نام پر مسجد بنا لیں اور اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے لگیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خزرج قبیلے سے ایک شخص تھا ابو عامر نامی, اور یہ زمانے جاہلیت میں عیسائیت قبول کر چکا تھا, تو اس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا. تھا تو خزرج قبیلے کا لیکن عیسائی بن گیا تھا. اس کی ساری دوڑ دھوپ اور سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف تھیں, شروع دن سے مسلمانوں کے خلاف تھا, ہر لمحہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. شروع میں تو وہ یہاں پر رہا, ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتا رہا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب یہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ روم چلا گیا تھا, اور روم اس زمانے میں ایک طرح سے سپر پاور سمجھا جاتا تھا. کرسچن لوگوں کی وہاں حکومت تھی اور کرسچن وہاں بادشاہت تھی. تو وہاں جا کر اس نے وہاں کے رومی بادشاہ کو بہکایا رسول اکرم کے خلاف, اور اسی وقت پھر رومی بادشاہ نے دو لاکھ کا یا ایک لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. تو تب رسول اکرم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے خود ہی 30,000 کا لشکر لیا اور آپ غزوہ تبوک کے لیے تبوک کی طرف نکل کھڑے ہوئے. تو یہ اسی دوران کی بات ہے. وہ ابو عامر راہب ہی کے میسجز آتے تھے اصل میں ان منافقین کو, اس کے تعلقات تھے, اور اس کو اللہ کے رسول سے بہت بیر تھا, اصل میں دشمنی تھی اس کو ابو عامر راہب کو. اس کو یہ کینہ تھا اس کے دل میں اور حسد تھا کہ میں مدینہ کا رہنے والا اور مجھے تو لوگوں نے وہ رسپیکٹ نہیں دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں, تو اس بنا پر وہ رسول اللہ سے زیادہ ہی خوار کھاتا تھا. تو بہرحال اسی کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا. زرار کہتے ہیں ضرر سے نکلا ہے, نقصان پہنچانا. تو ایکچولی وہ مسجد کسی فائدے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی, الٹا نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. جبکہ مسجدوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اور مسجدوں کو شرک سے, بت پرستی سے اور بدعات سے پاک رکھا جائے. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں. جو مسجد نبوی تھی ماشاء اللہ وہ تقوی پر قائم کی گئی تھی. آپ کو معلوم ہو کہ مسجد نبوی کتنی کیسی چیزوں سے بنائی گئی تھی؟ کھجور کے درخت کے پتے تھے, اس کے تنے تھے جو ستون تھے, اور چھت کے طور پہ وہ پتوں کی چھال وغیرہ ڈال دی گئی تھی, اور بارش جب ہوتی تھی تو اس میں سے چھت ٹپکتی تھی, یعنی پانی گرتا تھا اور نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا. نیچے کوئی فرش نہیں تھا, فرش بھی نہیں, کارپیٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایون فرش بھی نہیں تھا, بلکہ نیچے وہ جو موٹی سی جو ریتی ہوتی ہے نا, روڑی بھی کہتے ہیں, تو وہ نیچے بچھا دی گئی تھی. تو صحابہ کہتے کہ جب ہم بارش میں سجدہ کرتے تو کیچڑ ہمارے پیشانی پر لگ جاتا تھا, اور جب گرمی میں ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ کنکریاں اتنی جلتی تھی کہ ہم پیر نہیں رکھ سکتے تھے. اسی بنا پر شوز پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی, وہ لوگ شوز پہن کے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں. اور 9 سال تک رسول اکرم وہاں رہے، 9 سال تک، یعنی 1 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک کے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہاں پر کوئی اجالا نہیں تھا، چراغ نہیں تھا، کوئی کینڈل نہیں وہاں پر جلا سکتے تھے. تو عروہ بن زبیر جو کہ آپ کے بھانجے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بہت حیران ہو کر کہا کہ اے مجان، کیا بات تھی کہ آپ لوگ 9 سال تک مسجد نبوی میں آپ لوگوں نے لائٹ نہیں جلائی، یعنی کوئی کینڈل نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا وہاں پر. تو کہا کہ اے بیٹے، اگر ہمارے پاس اتنا ہی تیل زیادہ ہوتا چراغ جلانے کے لیے تو ہم اس سے روٹی لگا کر کھانا نہ کھا لیتے، یعنی بطور سالن کے اسے نہ استعمال کرتے. یعنی آپ سوچیں کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے کہ تیل سے روٹی لگا کر، یعنی اس میں بھگو کر وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، یعنی اسپیشل کوئی سالن نہیں بنتا تھا. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں نا، 2-3 قسم کے تو ہمارے ٹیبل پر سجے ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، صحابہ نے کیسے قربانیاں دی، صحابیت نے کیسے قربانیاں دی. تو اسلام ایسی آسانی سے نہیں پھیلا ہے. تو بہرحال جو مسجد تقویٰ پر بنی تھی، حالانکہ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھی بظاہر، مسجد نبوی وہ چھپر کی بنی ہوئی تھی، اس کے ستون درخت کے تنوں کے تھے اور اس کے چھال سے بنائے گئے تھے. چھت بھی کوئی پراپر نہیں تھی، فرش بھی کوئی پراپر نہیں تھا، دروازے بھی نہیں تھے بہت عرصے تک کے. اس کو جو چوکور حصہ ہوتا ہے، یہ ریکٹینگل کی طرح دروازوں کی چوکھٹ ہوتی ہے، بس وہ لگا دیے گئے تھے، کوئی دروازہ نہیں تھا اس کو. تو اسی بنا پر دروازہ نہ ہونے کی بنا پر شروع شروع میں جانور بھی آ جاتے تھے مسجد نبوی میں، بعد میں پھر اس کو دروازے لگائے گئے، کچھ پروٹیکشن کیا گیا. بہرحال تو ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کبھی سورسز کی کمی کا بہانہ نہیں بنایا صحابہ نے، انہوں نے کوئی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بنائی کہ یہ فلاں چیز نہیں ہے ہمارے پاس لہٰذا ہم نہیں کر سکتے، اور بیٹھ گئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے. آج تو ہم سب سے پہلے رونا روتے ہیں سورسز کی کمی کا، کہ ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سورسز ہی نہیں، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم ضرور کرتے. لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کا بہانہ نہیں بنایا. تو یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد تھی، مسجد زرار، اور اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا. اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر جگہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جیسے آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں، آپ اس کو ڈھا دیں، اس کو گرا دیں. اور جانے سے پہلے منافقین نے بہت کوشش کی، رسول اکرم سے آ کر بہت ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں پر نماز پڑھا دیں تاکہ اس کو سند جواز مل جائے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا منافقین کو. لیکن رسول اللہ وہاں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، کبھی نہیں جانا وہاں پر، کیونکہ وہ مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی تھی مسجدیں. تو اصل پھر مسجدوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس سے بنانی چاہیے مسجدیں؟ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، واہ واہ کے لیے کہ فلاں نے بہت شاندار مسجد بنائی، یا پھر مسجدوں میں بیٹھ کر قوالیاں اور نعتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ہر گمشدہ چیز کا اعلان وہاں کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد میں نہ کیا جائے، بزنس کی باتیں مسجد میں نہ کی جائے. رسول اکرم نے خاص طور سے فرمایا کہ جب تم کسی کو اعلان کرتے دیکھو مسجدوں میں، تو تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ کرے کہ یہ چیز کبھی نہ ملے. آپ خود بتائیے کہ ہمارے یہاں سارے اعلانات کہاں ہوتے ہیں، ہمارے اسپیشلی انڈیا پاکستان میں. کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کا بچہ گم جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز گم جاتی ہے، ہر اعلان مسجد میں. اور رمضان میں تو بس ایک بھونچال آیا ہوا رہتا تھا کہ 24 گھنٹے لوگ مائک اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ مسجد کے بازو جو رہنے والے لوگ ہیں بےچارے، ان کو سونا ہے، ان کے چھوٹے بچے ہیں. کئی دفعہ یہ شکایتیں سننے میں آئیں کہ جو مسجد کے بازو رہنے والے لوگ تھے، اتنی زیادہ زور سے وہ لوگ مسجد میں یہ مائک چلاتے تھے رمضان میں اسپیشلی، اور دن رات بس کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پڑھتے رہتے تھے، گاتے رہتے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کے بچے ڈر ڈر کر جاگ جاتے تھے، اتنی تیز آواز تھی اسپیکرز کی، لاؤڈ اسپیکرز جو ہوتے ہیں اس کی. تو یہ تکلیف دینا ہوا دوسروں کو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گلف کنٹریز میں کبھی مسجدوں میں کوئی اعلان نہیں ہوتا. ایون اگر کسی بڑے پرسن کا، جو ملک کنٹری کا جو مین پرسن ہے کوئی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ پریسیڈنٹ ہو، اس کا بھی انتقال ہو جائے تو بھی مسجد میں اعلان نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی، آپ بتائیے. یہ صحیح دین کو فالو کرنا ہوا، صحیح حدیث کو فالو کرنا ہوا. اور مسجدوں میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتے یہاں پر، کیونکہ آپ تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو اس طرح سے. آپ صرف اذان دیں، اور اذان بھی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کا جو اسپیکر ہو بہت اس کی آواز ہو، آپ اتنی آواز رکھیں کہ آس پاس کے محلے کے لوگ سن لیں، بس کافی ہو جائے گا. آپ کو اتنی زیادہ زور سے آواز رکھنے کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں اور تکلیف میں مبتلا ہوں. پھر بعد میں ایسا نہیں ہوتا کہ پھر، چونکہ جو لوگ ہندوستان میں رہتے جانتے ہیں کہ پھر وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار پابندیاں لگتی رہتی کہ اذان ہی نہ دو. جب آپ اتنا زیادہ مائک کو مس یوز کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا. تو بہرحال مسجدیں اس طرح کے اناؤنسمنٹس کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں. مسجدیں تو اس لیے ہوتی کہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے, درس و تدریس کی جائے, مسلمانوں کے لیے آپس میں اچھے مشورے کیے جائیں, بیسٹ پلاننگ کی جائے مسلمان امت کے لیے, اس کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں. آپ مسجد نبوی کو دیکھیں, وہاں پر جو درس و تدریس کے لیے قرآن کی تلاوت, اس کو سمجھانا, سکھانا, پڑھانا, یاد کروانا سب وہیں ہوتا تھا. ذکر و اذکار کی مجلسیں ہوتی تھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے صحابہ کی, وہاں پر سارے کام وہیں ہوتے تھے مسجد میں. تو ہم بھی مسجدوں کو یہ اچھے کام کے لیے استعمال کریں, اور اس کا اجر بہت بتایا گیا حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے, ویسے گھر بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی خاطر بس مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اور مسجدوں کو تعمیر کرنے والا بنائے. آمین. جی آگے دیکھیے, پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی کمزور بنیاد پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت وجہ اس کے ان کے دل نہیں پائیں گے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. بہرحال اب یہاں پر یہاں سے مومنین کی صفات والی آیتیں شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں, کس کے بدلے خریدے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب دیکھیے پورے سورۃ توبہ میں آپ کو صدقات کا ذکر ملے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو یہاں جو مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں وہ بھی یہی صفات ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں وہ مومن جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا, ورنہ اس کی ڈیٹیل ہی کئی گھنٹوں میں ہم کو بتانی پڑے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ, کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سودا اللہ تعالیٰ سے, اور کیا یہ سودا سستا ہے؟ نہیں, سستا نہیں ہے, یہ سودا سب سے بیسٹ سودا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی بات کی ہے, خرید و فروخت کی بات کی ہے. انسان کو ہمیشہ سے تجارت بہت اٹریکٹ کرتی رہی ہے. انسان کو تجارت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں اس کو نفع بہت ہوتا ہے, اور نفع انسان کو ہمیشہ پسند ہے ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خرید لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو چیز آپ بیچ دیتے ہیں تو کیا آپ کا اس پر اختیار باقی رہتا ہے؟ جو چیز آپ نے آپ کے پیسے نکال دی, اس کو بیچ دی اور اس کی قیمت وصول کر لی آپ نے, تب آپ کے اختیار میں تو نہیں رہے گی نا وہ چیز. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال خرید لیا, وہ ہمارا تو نہیں رہا, ہم کو اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا دیا ہے, لگا دیا ہے, چاہے وہ میدان جنگ ہو, چاہے وہ دین کی خدمت ہو, چاہے وہ فی سبیل اللہ جتنے بھی کام ہو, اگر وہ اپنے آپ کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے ہوئے ہیں, اپنا ٹیلنٹ, اپنا مال, اپنا وقت, سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, تو ایکچولی یہی ہے کہ اپنے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو دے دینا. آپ نے کبھی دیکھا ہے آن کال ڈیوٹی ڈاکٹرز کو, کہ جس وقت وہ آن کال ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ کبھی بھی ان کو فون کیا جا سکتا ہے, 24 گھنٹے ان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کال کی جا سکتی ہے, ان کو فوراً حاضر ہونا پڑے گا. تو ایسی جو مومن ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اب ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی, ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے, اب وہ جو بھی کچھ کریں گے بس صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. تو یہ سودا بہت خوبصورت سودا ہے ماشاءاللہ. یہ سودا اتنا خوبصورت سودا ہے, اتنا کامیاب سودا ہے کہ اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے الحمدللہ. تو ہم کیوں نہ اس سودے کو پورا کریں, کیوں نہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر اپنی جان اور اپنے مال کو لگا دیں. اور جب جو چیز ہم بیچ دیتے ہیں تو اس پر ہمارا اختیار نہیں رہتا, تو جب اگر اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے بیچ دی ہے اپنی جان, اپنا مال, اب اس پر ہمارا اختیار نہیں رہا, تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں. 24 گھنٹے فی سبیل اللہ کے کام کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے. یعنی ہر دور کے لوگ ایسے رہے ہیں ماشاء اللہ, ہر نبی کی امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھیج دیا 24/7. اب ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہی, وہ مسلسل اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے. بس چاہیے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم, بس چاہیے کہ اس سودے پر, اس تجارت پر تم خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ, یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کو, اس کو خوشی منانا چاہیے اس بات پر کہ کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت سودا اس نے کیا ہے ماشاء اللہ. تو کس چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں؟ جنت کے بدلے. وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آنے والے تھے مدینہ, تو انصار آئے تھے وہاں پر, جو بیت عقبہ ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں, سیکنڈ جو بیت ہوئی تھی بیت عقبہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو تمہیں بہت, تم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, تم کو ساتھ دینا پڑے گا, تم کو اپنی جان و مال سے ساتھ دینا پڑے گا. رسول اللہ نے یہ بھی پوچھا, یہ بھی کہا تھا کہ تم کو اپنے بچوں کی تم جیسے حفاظت کرتے ہو ویسے تمہیں میری حفاظت کرنی پڑے گی. وہ سب مانتے جا رہے تھے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں پیش کرے تھے انصار سب مانتے جا رہے تھے. کہتے کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کا مال سے بھی ساتھ دیں گے, ہم آپ کا جان سے بھی ساتھ دیں گے, ہم اپنے گھر بار آپ کو دے دیں گے, ہم ہر طرح سے آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ آئیے تو صحیح مدینہ. اب یہ ساری باتیں ہونے کے بہت لمبی یہ سب شک تھی, یعنی بہت لمبے کلازز جو ہے سیٹ ہو رہے تھے وہاں پر, وعدے ہو رہے تھے. رسول اکرم ان سے پوچھتے جا رہے تھے اور وہ سب باتوں پر ہاں کہتے جا رہے تھے. آخر میں ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے, ہم آپ کا یہ سب ساتھ دیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو جگہ دیں گے, گھر دیں گے, سب کچھ دے دیں گے ہم, بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کہا تھا, ایک لفظ. آپ نے فرمایا تھا کہ جنت. اور انصار سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, ڈن, یہ وعدہ پکا ہے, یعنی جو کچھ آپ نے ہم سے مانگا ہم سب کچھ لگا دیں گے, اور بدلے میں ہم کو صرف وہ جنت, ایک اکیلا لفظ وہ جنت چاہیے. سبحان اللہ, کامیابی کا سودا تھا یا نہیں تھا آپ بتائیے. چلے گئے انصار دنیا سے, لیکن ان کی قربانیاں باقی رہ گئی ہیں. پوری دنیا میں, پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتی جو انصار کی قربانیاں تھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے انصار, تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی, ناانصافی ہوگی, تمہارا حکومتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اے انصار, صبر کرنا یہاں تھا کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر حامل ہو. اور انصار نے صبر کیا, کبھی حکومت میں اپنا حصہ نہیں مانگا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے؟ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی, یعنی یقینی وعدہ تھا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ رسول اللہ سے حوض کوثر پر وہ پانی پینا نصیب ہو ماشاء اللہ. یعنی کامیابی ہے نا, یہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو کیا ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں آج کے دور میں, میں اور آپ؟ کیا آپ نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے, اور اس سودے کے تقاضے کیا ہیں؟ جب ایک بار آپ جان دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کا اختیار نہیں رہتا. جب آپ ایک بار مال دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو آپ کا اختیار نہیں رہتا اس کے اوپر. تو کب تک ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ہم صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے رہیں گے؟ کبھی اللہ کے لیے خرچ کر کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. تو کیا نفسانی خواہشات کے ساتھ جنت مل سکتی ہے؟ کہ اچھا, دنیا کے سارے عیش و آرام بھی, اس کے مزے بھی لوٹ لیں, خوب انجوائے بھی کر لیں دنیا کو, اور پھر کہیں کہ جنت تو پکی ہے ہمارے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نفسانی خواہشات کے ساتھ جنت نہیں مل سکتی. ہاں, دنیا میں تو سب کچھ مل جائے گا, لیکن جو اپنا نفس اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, نفس کا ذکر کیا ہے, اور نفس مطلب جان اصل میں دیکھا جائے تو, کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, نفسوں کو بیچ دیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس خرید لیے ہیں. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو اپنا نفس اللہ کے راستے میں لگا دیجیے, اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیجیے, اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر مہربانی فرماتا ہے, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب پھر ان لوگوں کی کوالٹیز بتائی گئی کہ جو اپنا نفس اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچتے ہیں, ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, کیا صفات ہوتی ہیں, وہ کیسے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں. بہت ہی اچھی آیت ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے. بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, یعنی توبہ کرنے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں، جو تجارت کا معاملہ، جو ایک طرح سے کانٹریکٹ جو سائن کرتے ہیں جو لوگ، کہ بس ٹھیک ہے ہم نے سائن کر دیا اور اپنا زبانی عہد دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دی ہے جنت کے بدلے، تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے کام پر غرہ نہیں ہوتا کہ ہاں دیکھا ہم تو کتنا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا چکا لیا ہے اور ہم تو بہت کام کرنے والے، نہیں، بلکہ وہ پلٹنے والے ہوتے ہیں، رجوع کرنے والے، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، حمد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سائحون کا مطلب کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنا، یعنی سیاحت اسی سے نکلا ہے۔ تو سائحون اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، دو معنی اس کے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتانے والے، اور دوسرا زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل کرنے والے کہ ان قوموں پر جو عذاب آیا تھا تو اس کو دیکھ کر اپنے اعمال کو سدھارنے والے لوگ، رکو کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر کے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے۔ یہ سارے کام ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو جنت ایسی نہیں مل جاتی، جنت کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، جنت کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک کہ آپ اونچی گھاٹی، دشوار گزار گھاٹی طے نہیں کریں گے، چڑھیں گے نہیں، تب تک یہ جنت نہیں مل سکتی۔ لہذا اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں، اور وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے، کہ اپنے آپ کو کھپانے کے باوجود بھی عاجزی ہونی چاہیے، اپنا مال بیچ دیں اللہ کے راستے میں۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کتنے کیسے لوگ ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، اور ابھی تو لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے، آپ دیکھیں کہ اچھے اچھے لوگ جو گھر پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے جو روز کمانے کھانے والے تھے، اچھے عزت دار گھروں کے لوگ بھی ابھی محروم ہیں۔ تو اب ہم کو ایسے وقت میں سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ رمضان بھی آ گیا، رمضان کو تو مواسات کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ غمخوری اور مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا مہینہ ہے، کہ تم دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو روزہ رکھ کے، کہ کیسے وہ لوگ جن کو دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آتا ہے۔ تو کتنی بے روزگاری ہے آج، اور ابھی یہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد اور زیادہ حالت پتہ نہیں کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ تو ایسے وقت میں آج جن کے پاس مال و دولت ہے، کیا کریں گے رکھ رکھ کر؟ آپ بھلا بتائیے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، آج اس کو اللہ کی راہ میں دے دیے تو کام آ جائے گا یہ مال۔ کتنی خواتین کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں، بس اس کو سنبھال سنبھال کے لاکرس میں رکھتی رہتی ہیں۔ اس زیورات کے کام آنے والے ہمارے، ایک دن ہم مر جائیں گے، ختم، ہمارے بچوں کے بھی، ہمارے بہوؤں کے اور بیٹیوں کے ہو جائیں گے وہ زیورات، وہ ہم کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو جمع کر کر کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آج اپنی اچھی حالت میں اس کو اللہ کی راہ میں نکال دیجیے۔ یقین جانے کے لیے ایک کے ساتھ سو عطا کرے گا، اور یہ جو مال ہم نے بیچ دیا اللہ کے ہاتھوں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو جنت کے لیے پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ یوں ہی ایک پودا گرو نہیں ہوتا ہے، دانے کو اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ پودا نکلتا ہے زمین کے باہر۔ تو ہم کو بھی اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا، خوب جدوجہد، خوب محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے وہ جنت ملے گی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک اور مقام جو مومنین کی زندگی میں نہیں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ راضی اور اللہ ناراض۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بھی اسی وقت راضی ہوگا جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور بندہ بھی انہی چیزوں سے ناراض اور منہ موڑے ہوئے ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، اپوزٹ مقام مومن کی زندگی میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سودے پر تم خوشی مناؤ، یہ بہت ہی بہترین سودا ہے۔ اور یہ جو کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو کہ توبہ کرنا، عبادت، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گاتے رہنا، یعنی ہمیشہ اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو مومن کی زندگی ایسی خالی نہیں گزرتی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بہت بور ہو رہا ہوں، کیا کریں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے۔ یعنی مومن کی زندگی میں کبھی یہ لفظ آتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں بہت بور ہو رہا ہوں، بہت بور لائف ہو گئی ہے، نہیں۔ مطلب بورنگ کا لفظ کیسے ہو سکتا ہے مومن کی زندگی میں؟ اس کو تو کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ مومن بور ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جب آپ اس راستے میں قدم رکھتے ہیں تو اتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا یہی جنت ہے۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا مومن ہمیشہ مصروف رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایسی لاابالی طریقے سے ضائع نہیں کرتا کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، کیوں نہ اس کو اچھے طریقے سے گزار کر اپنی جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی اس کو کامیاب ہم کر لیں. تو عقل مند وہی ہے جو آنے والی زندگی کے لیے کچھ اعمال تیار کر لے اور اس دنیا کی زندگی کے لیے بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. تو نماز، رکوع، ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، اور یہ جو تڑک ہوتی ہے مومن کے دل میں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وہ ہے نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. تو وہ تڑک ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ جو خیر مجھے حاصل ہوئی ہے، جو جنت میں میں جانا چاہتی ہوں، میں سارے لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤں. جس چیز سے میں بچی ہوں، جس برائی سے، تو میں دوسروں کو بھی بچاؤں. جس اچھائی کی طرف میں نے قدم رکھا ہے، میں اس راستے کی طرف دوسروں کو بھی لے کر آؤں. تو اکیلے جنت میں جانے سے کیا فائدہ ہوگا، بھلا کچھ مزہ بھی آئے گا؟ تو کیوں نہ سب کو ساتھ میں لے کر جایا جائے. تو سب کی فکر ہونی چاہیے اور اسی لیے راستے کی طرف ہم سب کو لے کر چلیں. آگے دیکھیے، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبہ نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ ان سے بیزار ہو گیا. حق یہ کہ ابراہیم بڑے ہی رقیق القلب اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو، جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ وہی تین صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 180 میں، وَأَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، یا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے واپس پلٹ آنا یہ سب سے اچھی بات ہے، اور غلطی کر کے واپس نہ پلٹنا، اپنے غلطی پر ڈٹے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ شیطان کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو غلطی کر کے لوٹ آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ خیر الخطاؤن التوابون، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو واپس پلٹ آتا ہے، جو فوراً پلٹ آتا ہے. تو یہ وہی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور یہاں پر دراصل تین صحابہ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ. کعب بن مالک اپنا قصہ خود سناتے ہیں، صحیح بخاری اور تمام احادیث کی کتابوں میں ان کا قصہ خود انہی کی زبانی موجود ہے. ان کے پوتے تھے اصل میں، تو ان کے پوتے نے جب پوچھا تو انہوں نے اپنے پوتے کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ، اور یہ شاعر بھی تھے ماشاءاللہ، بہت مشہور صحابی تھے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم نے اعلان کیا، تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے بھی جانا ہے. اور یہ صاحب حیثیت تھے ماشاءاللہ، ان کا اپنا خود کا گھوڑا تھا، سواری تھی خود، اور ان کا اپنا باغ تھا، کھیت تھا. تو کہنے لگے کہ میں اپنے کھیت میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سواری بھی موجود تھی. تو جب میں نے اعلان سنا کہ رسول اکرم نے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں لشکر کے ساتھ کیوں جاؤں، میں کیوں نہ ایک دو دن کے بعد نکلوں، چونکہ میرے پاس تیز سواری موجود ہے، اچھا گھوڑا موجود ہے، میں تو ان کو فوراً پالوں گا، یعنی میں پیچھے سے بھی نکلا تو میں تیز دوڑ لگا کر ان تک پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے سوچا کہ میں کل یا پرسوں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ مجھ پر سستی اور کاہلی، آپ دیکھیں یہ لفظ انہوں نے خاص طور سے کوٹ کیے ہیں، کہ انہوں نے یہ الفاظ خاص طور سے یہاں پر استعمال کیے کہ مجھ پر سستی اور کاہلی کا غلبہ ہو گیا، یا مجھ پر سستی اور کاہلی طاری ہو گئی، اور میں اپنے باغات ہی میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ آج نہیں کل نکلوں گا، کل نہیں آج نکلوں گا۔ ایسا کرتے کرتے 8 دن گزر گئے۔ جب 8 دن گزر گئے تو پھر تب میں نے سوچا کہ اب تو جا کے کوئی فائدہ نہیں، اور وہاں تو جنگ بھی شروع ہو چکی ہوگی، اور یہ اسی انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ سارے لوگ جا کر آپ کے پاس قسمیں کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ سکے جنگ میں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر بتاتا ہوں، لیکن میں سچ سچ بتا دوں گا، میں کوئی جھوٹ شامل نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے جب میں مسجد گیا تو دیکھا کہ منافق کے نا کر قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم کو یہ مصروفیت تھی، ہم کو وہ بہانے تراش رہے تھے۔ لیکن میں نے دل میں اس وقت سوچتے تھے کہ میں سچ سچ بات بتاؤں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی بہانہ تھا ہی نہیں اور وہ سچے مسلمان تھے۔ تو میں نے رسول اکرم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور مجھے سواری بھی حاصل تھی، میرے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا، وقت بھی تھا یا رسول اللہ، لیکن صرف میری سستی اور کاہلی آڑے آ گئی اور میں نہیں آ سکا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظار کرو۔ جب میں باہر آیا تو منافقین مجھ پر غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی، کچھ اور بتانا تھا۔ تو مجھے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے غلطی کی، میں نے بھی کچھ بہانہ بنا دینا تھا تاکہ رسول اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتے۔ پھر بعد میں مجھے خود خیال آیا کہ نہیں، اگر رسول اللہ ناراض ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خبر دے دے گا۔ لہٰذا میں نے جو کیا ٹھیک کیا اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا، تو سارے صحابہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یعنی تم جو ہے اپنی سب لوگ قطع تعلق کر لیں، کوئی بات نہ کریں ان سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اسی دوران ایسا ہوا کہ شاہ غسان کا خط میرے نام آیا۔ جب میں نے خط کھول کر پڑھ کر دیکھا تو کرسچن وہ بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے لکھا کہ ہم نے سنا کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور تم تو اتنے قابل شخص ہو، یعنی وہ شاعر بھی تھے، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے، تم ہمارے پاس تو ہمارے پاس تمہاری بہت قدر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مومن تھے نا، منافق نہیں تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ خط پڑھا انہوں نے سوچا کہ لو ایک اور مصیبت، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط چولہے میں جھونک دیا، یعنی جلا دیا۔ کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیڈر سے جب وہ ان کا لیڈر ان سے ناراض ہوتا ہے کسی بات پر تو وہ دوسروں سے پیک کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ تو بہرحال کہنے کے ایک اور مصیبت، تو انہوں نے وہ خط جلا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ ایسا کرو، اپنی بیوی کو بھی بھیج دو۔ اب دیکھیں کتنے ایماندار ہیں، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی فکر زیادہ ہے۔ کہتے کہ یا رسول اللہ کیا بھیج دوں محکمے میں یا طلاق دے دوں؟ تو کہا کہ نہیں، صرف محکمے میں بھیج دو۔ کہنے لگے میں نے بیوی کو بھی محکمے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک دن میں چھت پر چڑھا تو میرے پڑوسی جو تھے، میرے پرانے بچپن کے دوست سعد بن ربیع شاید صحابی تھے، میں نام بھول رہی ہوں، تو ان سے میں نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے منع کر دیا ہے، لہٰذا مجھ سے بات نہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بات رسول اللہ نے کہہ دی بس اسی کو فالو کرنا۔ یعنی کتنے ایماندار صحابہ تھے، بچپن کی دوستی بھی انہوں نے ایک طرف رکھ دی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یہ ہوتے ہیں۔ اور جو حدیث ہے نا وہ صحابہ کے بارے میں کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اسے میں، اس کے والدین، اولاد، سب چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ تھا رسول اللہ کا ان کے نزدیک مقام اور مرتبہ ماشاءاللہ، کہ بچپن کا ساتھ تھا، دوستی تھی، لیکن ان سے بات نہیں کی۔ کہنے لگے میں واپس نیچے گھر میں آ گیا، اور یعنی مجھ پر زندگی تنگ ہو گئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اب اس سے نکلنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسی سچی توبہ کی ان لوگوں نے، اور یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ قربانیاں دینے والے نہیں تھے، یہ جنگ بدر میں شامل تھے ماشاءاللہ، یہ جنگ احد میں شامل تھے، یہ سب جنگوں میں شامل تھے، صرف غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ اور آپ دیکھیں ان کی غلطیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، اس پر بھی ان کو کیسے احساس ہوتا تھا۔ آج ہم تو بڑی بڑی غلطیاں کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے بس پکی ہے، ہمارے لیے تو ایک محل الاٹ کر دیا گیا جنت میں، کیونکہ امت محمد یہ ہے نا، اور ان لوگوں کو کیسی فکر ہوتی تھی۔ تو ان تینوں لوگوں نے مطلب بہت ہی سچی اور صحیح توبہ کی۔ اس کے بعد کہتے کہ جب 50 دن گزر گئے تب یہ والی آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی، سبحان اللہ، کہنے لگے کہ وہی صحابہ جو مجھ سے بالکل بات نہیں کر رہے تھے، اور میں مسجد نبوی میں دیکھتا جب میں نماز کے لیے جاتا کہ رسول اللہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو وہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، لیکن جیسے ہی میں ان کی طرف نظر ڈالتا وہ مجھ سے نظر پھیر لیتے تھے. یعنی کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا نا ان صحابہ کے لیے جن کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت تھی اور رسول اللہ ان سے ناراض ہوں، اور وہ رسول اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے صحابہ. کیا حالت ہوگی آپ سوچیں، خود بتائیں. لیکن کیسے نیک لوگ تھے ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توبہ قبول کی اور اس کا ذکر کیا. ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہماری توبہ کیسے ہوتی. اللہ نہ کرے کہ ہماری توبہ توبہ الکذابین تو نہیں ہے کہ جھوٹے لوگوں کی توبہ. علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گالوں پر ہاتھ مار رہا تھا اور کہتے کہ توبہ توبہ توبہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، یہ توبہ الکذابین ہے. ہمیں تو علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. ہم بعض وقت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، بعض وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کر جاتے ہیں، عبادات میں کمی کر جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ہم کو توبہ کی کیا ضرورت ہے. شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے اصل. تو میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی. ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہیں، رجوع کریں. یہ ایسا مہینہ آیا ہے رحمت کا مہینہ، اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. یہ سورۃ توبہ نام ہی توبہ ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت سے متوجہ کرتا ہے. اور یہ رمضان میں تو تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نازل ہوتے رہتی ہے ہر طرف. ایک نیکی کا آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا. اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے اس مہینے میں جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ جو آج کل ہم پر مشکل آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں. سحری میں جب اٹھیں تو ضرور تھوڑی دیر پہلے سے اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، روزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی مغفرت فرما دوں اور اسے عطا کروں جو وہ مانگتا ہے. ہمارا رب روزانہ دنیا پر آتا ہے، لیکن ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. اس وقت کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، تو جاگے، تھوڑا سا اپنی نیند کو قربان کریں، اپنے نفس کو بیچ دیں اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہم کو سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خود کا کیا حال ہوگا ہماری اپنی قبروں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے. تو بہرحال یہ صحابی جو کعب بن مالک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو صحابہ کرام جو ابھی تک ان سے ناراض تھے، صحابہ ان سے بات نہیں کر رہے تھے، کہا رہے تھے کہ ہر صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ یہ خوشخبری ان کو سنائیں. ہر صحابی دوڑ کر جانا چاہتا تھا کعب بن مالک کے گھر کے، تمہارے بارے میں آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. یعنی اللہ کے رسول کو کتنی خوشی تھی کہ ان کی معافی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کی معافی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا پورا مال، جو کچھ میرے باغات ہیں، وہ سب میں اللہ کی راہ میں دے دوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لو اور باقی اللہ کی راہ میں دے دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب توبہ کر رہے ہیں ہم، استغفار کر رہے ہیں، تو اپنا کچھ مال بھی اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے. یعنی زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی طور پر کچھ ایسی چیز بھی دینا پڑے گی جس سے ثبوت پیش کر سکے کہ آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو کعب بن مالک نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑا سا رکھ لو، باقی کا دے دو. لہٰذا انہوں نے تھوڑا مال رکھ کے باقی کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. اور انہوں نے رسول اکرم کے سامنے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس سچائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ صحابہ کی ماشاءاللہ یہ خاصیت تھی کہ وہ سچے لوگ تھے، ماشاءاللہ وہ عدل والے تھے. اسی لیے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، جو حدیث سائنسز ہم نے پڑھی تھی، جو لوگ ہماری صحیح بخاری کی کلاس میں تھے ان کو یاد ہوگا، ہم نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں جو ایک جملہ پڑھا تھا کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب سچے ہیں، ان کے تعلق سے کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا، اور انہوں نے کبھی اپنے فائدے کے لیے کوئی غلط بیانی رسول اکرم سے منسوب نہیں کی. ماشاءاللہ یہ سچے لوگ تھے. کیوں ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توبہ نازل کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توبہ کو قبول کیا، الحمدللہ. اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ لوگ شرمندہ نہیں تھے، وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ کعب بن مالک نے غلطی کر دی ہے, کعب بن مالک کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں. تو شرمندہ نہیں ہوتے تھے ان باتوں پر, وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی سب کچھ معاف کروا کے جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو صاف ستھرے ہو کر ملے. اور ہم تو جمع کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کسی کو پتا نہیں چل رہا ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے. وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ بس اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں بھی سچائی کی توفیق دے. تو سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی آگے بات کی گئی ہے کہ کعب بن مالک نے سچائی سچ بولا تھا, اور ان کے سچ بولنے پر ان کی توبہ قبول ہوئی. تو انہوں نے زندگی میں وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو ان کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کی بدنیوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے, اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں, اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں, اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں, اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. یعنی جو لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ وہ بھی اس جنگ میں جائیں, لیکن سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے دل کی خواہش کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنین احسان کرنے والوں کا حق کی خدمت مارا نہیں جاتا ہے. ماشاءاللہ, کتنا بڑا درجہ ہے. آپ سوچے کہ اگر نہیں بھی جا سکے تو بھی اجر مل رہا ہے. اسی طرح یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں, اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں, اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. یہ ہے آپ دیکھیں صلہ, کہ آپ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہیں, تھوڑا سا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کی نیک بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے جو بھی کچھ کیا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور توبہ کی اور سب کچھ کر کے بھی اس پر شرمندہ ہی رہے, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کا حق, ان کا اجر مارا نہیں جائے گا بلکہ ان کا اجر لکھا جائے گا, اور ان کے عمل صالح کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہیں, رجوع کریں, اور اپنا مال, اپنی جان, سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیں, اور استغفار کریں شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ. وہ جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. یعنی ندامت سے بہا ہوا ایک آنسو, جو اللہ کی یاد میں ایک آنسو جو گرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے, وہ بہت پسندیدہ ہے, جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں جو آنسو گرتا ہے. تو ایک عشق یہاں کا بہتر ہے, وہاں گریا و پہم کیا ہوگا. یعنی یہاں پر ہم رو لیں, یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گڑ گڑا کے, یہاں اپنے قصوروں کے اعتراف کر لیں, کل قیامت کے دن معافی مانگنا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو یہ تینوں صحابہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اور ان کے جو صدقات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے, اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے, یعنی نافرمانی سے. تو بہرحال یہاں پر سورۃ توبہ کا نام توبہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کئی سارے صحابہ کی توبہ قبول ہوئی, اور منافقین کا ذکر ہے یہاں پر. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب کو نکلنا ضروری نہیں تھا, کچھ لوگ لیکن ضرور نکلتے, چاہے وہ جنگ کے لیے ہو, لیکن جب مسلمانوں کا امیر لشکر اعلان کرتے تو سب کو نکلنا پڑے گا. اور دوسری بات یہاں پر دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ دین کی سمجھ کے لیے بھی کچھ لوگوں کا نکلنا ضروری ہے. تو بہرحال جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک بار خطا ہو جائے اگر سو بار ادب سے توبہ کر, ایک عشق یہاں کا بہتر ہے, وہاں گریہ و پہم کیا ہوگا. تو یہاں دنیا میں اپنے جو بھی کچھ کیا ہے اس کی معافی طلب کر لیں, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دیں. اور یہاں پر جو خاص طور سے بات کی گئی کہ کیوں نہ نکلے لوگ اللہ کے دین کی سمجھ, لیتفقہوا فی الدین, دین کی سمجھ وہ حاصل کرتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے, یعنی فقہی معلومات کے لیے یا کچھ چیزوں میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے, اسپیشل معلومات حاصل کرنے کے لیے, یہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا نکلنا ضروری ہے. یہ بہت ہی اچھی آیت ہے, اور اس پر ہم بہت زیادہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو تفقہ کیا ہوتا ہے؟ علم کی بات نہیں ہے یہاں پر, یہاں پر تربیت کی بھی بات ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو لوگ تھے, جو آتے تھے, آپ کو معلوم ہوا کہ اصحاب صفہ لوگوں سے بھرا ہوتا تھا. لوگ آتے, دین کی سمجھ حاصل کرتے, دین سیکھتے, سکھاتے, تربیت حاصل کرتے, اور واپس جا کر اپنے گاؤں میں سکھایا کرتے تھے. تو ہم میں سے بھی آج کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کریں جو اس میں ماسٹر بنے. آپ دیکھیں ہر کوئی پوری طرح سے علم میں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتا, لیکن کچھ معاشرے کے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ماہرین میں سے ہو, جو ماسٹرز ہوں دین میں, تاکہ ان سے لوگ سیکھیں اور پھر آگے جا کر اپنی بستی والوں کو سکھائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلے, دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو سکھائیں, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے بنے. تو پیچھے یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ جنگ میں شامل نہیں بھی ہو سکے تھے لیکن ان کی خواہش تھی, تو ان کی خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر سے نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کے اندر جذبہ ہو اور آپ بعض وقت اگر وہ کام آپ نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اور جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر ہم کو دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور جو دیکھیں بیسک نالج جو ہوتی ہے جیسے کہ نماز سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یا طہارہ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے جو کہ فرائض ہیں ہمارے, اس کی جو بیسک معلومات ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری حاصل کرنا, لیکن پھر اس میں اسپیشلائز کرنا, اسپیشل علم حاصل کرنا خاص سبجیکٹ میں, تفسیر میں, حدیث میں اور ساری چیزوں میں, یہ کچھ لوگوں کو ضرور کرنا پڑے گا. یعنی معاشرے میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو ان سبجیکٹس میں ماسٹر کریں اور تاکہ وہ لوگوں کو بات بتا سکیں. تو ایک گرو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھے تاکہ اپنی بستی کو جا کر یہ بستی والوں کو واپس جا کر سکھائے تاکہ وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں, کیونکہ علم انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتا ہے. علم کی وجہ سے انسان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. علم کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ جو علم والے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہیں. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی جگہیں قائم کریں, ایسے مدارس قائم کریں, ایسے ہمارے پاس سینٹرز ہوں جہاں پر ہم لوگوں کو دین پڑھانے کے لیے بلاتے رہیں, جہاں لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے بلاتے رہیں. جبکہ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ہر گھر گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا, کہا جاتا ہے کہ ہر 20 گھر کے بعد ایک مدرسہ تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی تعلیم اتنی عام ہوئی انہوں نے اس کا شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا. اور ان کے یہاں پر کہا جاتا تھا کہ جو بھی عہدے ملیں گے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ملیں گے, عام لوگوں کو نہیں ملیں گے. تو لہٰذا اپنے آپ کو خالص کر لیجیے اللہ کی خاطر, علم سیکھیے, سکھائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں سب سے بہتر ہوں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور فکر کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی اصل کو معلوم کرنا. آج زمانے کے لحاظ سے جو مسائل آ رہے ہیں تو ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرنا, اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم میں سے کچھ لوگ ضرور نکلیں اور یہ حاصل کریں. ہم خود بھی جائیں, خواتین بھی علم حاصل کریں, اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بھی اس کام میں لگائیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے والے بنیں. آگے دیکھیے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی پچھلی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے, پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. توبہ کی بات کی گئی کہ اگر یہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے, کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے, کوئی بات نہیں, آپ آگے بڑھیے, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر, وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے لیکن اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. ماشاء اللہ, آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے. تو واپس پلٹ آئیے اللہ کی طرف اور توبہ کریے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کیجیے, کیونکہ جو معافی نہیں مانگتے وہ منافق ہوتے ہیں. اور منافق ان کے بارے میں ایک اور بات کہی گئی کہ بے انہم قوم لا یفقہون, کے وہ بات کو سمجھتے نہیں, یعنی ان کے اندر فکر نہیں ہوتی. اور مومن کیا کرتے ہیں, وہ فکر حاصل کرتے ہیں, سمجھ حاصل کرتے ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے بس اللہ تعالیٰ کافی ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہ وہی, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. سبحان اللہ, رسول اکرم کی تعریف کی گئی ہے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اپنے امتیوں پر, مومنین پر رحیم اور شفیق ہیں. یہ خوبی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ پیدا کرے. سورہ یونس مکی صورت ہے, جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یونس علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے ماشاءاللہ, ان کا ذکر آگے بھی آتا رہے گا تو ہم پڑھیں گے. اور مکی صورتوں میں زیادہ احکامات نہیں ہوتے ہیں, اس میں توحید پر زیادہ بات کی جاتی ہے, لیکن بہت ہی اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں ماشاء اللہ. یعنی یہ آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے, اور کہا جاتا ہے کہ مدنی صورتوں سے زیادہ اپنے اندر زور بیان رکھتی ہیں مکی صورتیں, یعنی ان کے الفاظ کو سمجھنا, یعنی اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے مکی صورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. سبحان اللہ, پہلے ہی آیت میں قرآن حکیم کی بات کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی آیت کو حکمت والی آیت فرما رہے ہیں. نہ یہ جادوگری ہے, نہ شاعرانہ کلام ہے, نہ کاہنوں کی لچھیدار باتیں ہیں, بلکہ یہ حکیم کتاب ہے, یہ حکمت والی کتاب ہے. اس کی آیات حکمت والی ہیں, اس کے احکامات حکمت والے ہیں. اس کو جس نے نازل کیا اس کی صفت الحکیم ہے. اس کے سارے فیصلے جو حکم, یعنی کتاب حکم ہے اصل میں, فیصلے کرنے والی کتاب ہے یہ. سبحان اللہ, جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے اندر حکمت آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود خاص طور سے فرمایا تھا اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ان کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ, تو جس نے بھی اس کتاب کو تھاما اس کے اندر حکمت آتی چلی گئی. اگر تم ان آیتوں کی طرف توجہ نہیں دو گے تو حکمت سے محروم رہ جاؤ گے. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو, سوچے کتنی بڑی کائنات ہے. ایک ہماری دنیا جس گیلیکسی کے اندر ہے, وہ 7-8 سیارے ہیں ہماری دنیا کے, ایسی کئی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں. بلکہ ابھی تو سائنسدانوں نے جو سروے کیا ہے, تحقیقات کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بلیک ہولز ہیں ان تک تو ہماری دوربینیں بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس پار کیا ہے, یعنی ان بلیک ہولز میں کیا ہے, ہماری رسائی وہاں تک ناممکن ہے. اور یہ جو گیلیکسیز ہے یہ بھی انسان کو وہاں پہنچ نہیں سکتا انسان, اور ہمارے جیسے کئی سورج اس سے کئی بڑے بڑے سورج ہیں ماشاءاللہ وہ گیلیکسیز میں. اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس کن کہنے کی دیر تھی, اور فیکون سبحان اللہ وہ ہو گیا. ایسی قدرت کا مالک ہے ہمارے رب, آپ سوچے وہ کس شان کا مالک ہوگا. تو 6 دنوں میں پیدا کیا, کیونکہ دنیا کو پیدا ہونے کے لیے اتنے دن درکار تھے, اس لیے 6 دن لگے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو تھا اور وہ اسی وقت پورا ہو گیا تھا, لیکن اس چیز کو پھیلنے کے لیے اتنا ٹائم لگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. تو یہ جو یہود اعتراض کرتے تھے, اصل میں یہودیوں کا یہ کانسیپٹ تھا اور ان لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو آرام کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اور یہ سب اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی تھکا نہیں. اس کے لیے بس کون کہنے کی دیر تھی, اور فیکون وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے. اس کی قدرت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس کو آرام کی ضرورت نہیں, اسے اونگ نہیں آتی, اسے نیند نہیں آتی. وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے, اسے آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ, آپ خود سوچے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اونگ آئی ہوتی تو یہ تو دنیا تتر بتر ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، سبحان اللہ، وہ ہر تمام نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ پاک اور صاف پاک ہے، وہ ان تمام شرکیہ باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. تو یہود نے اعتراض کیا تھا، اسی کا جواب دیا گیا، اور ہم کو ہمیشہ یہی جملہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہاں، عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. جب امام مالک سے ایک بار سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے، امام مالک کے اوپر کہا جاتا ہے بہت گھبراہٹ طاری ہو گئی، ان کا جسم کانپنے لگا اور ان کے پیشانی سے پسینہ اس کے قطرے گرنے لگے، اور انہوں نے بہت دیر کے بعد اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا کہ استوى على العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا استوى على العرش ہونا کیسا ہے، بس استوى على العرش یہ معلوم ہے، لیکن ہم کیفیت کے بارے میں نہیں بتا سکتے. اور یہ جو ہمارا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پہاڑوں میں، شجر میں، حجر میں، تو یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے، وہ العلیم ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، وہ سب سنتا ہے، لیکن وہ استوى على العرش ہے. کیونکہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں، آپ بتائیے، آسمانوں پر. جب اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں پر مہربان ہونے کے لیے کہاں آتا ہے، اپنے اوپر والے آسمان سے، وہ نیچے کے آسمان یعنی آسمان دنیا پر آتا ہے وہ. تو یہ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ استوى على العرش ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. کبھی آپ خلائی نظام آپ دیکھیے، کبھی جیسے آپ کو سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ گیلیکسیز ہیں اور یہ سب اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، یہ تھمے ہوئے نہیں ہیں ایک جگہ، یہ رکے ہوئے نہیں ہیں. ہر سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے علاوہ کئی گیلیکسیز ہیں، یعنی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے، یعنی ہماری گیلیکسی میں 8 سیارے ہیں سمجھے، اور یہ سب سے چھوٹی ہے ہماری زمین، ہمارے سیارے سب سے چھوٹے ہیں، اس سے کئی بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں، اور وہ تیر رہے ہیں فضا میں، آسمان میں وہ تیر رہے ہیں، کائنات میں، اور تیزی سے گردش کر رہے ہیں. آپ صرف زمین کے بارے میں اندازہ لگائیے، آپ لوگوں نے سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، کہ زمین ہر 2 طرح سے گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، اور یہ زمین بالکل فلوٹ ہو رہی ہے سمجھے، یعنی آسمان اور زمین، آسمان اور یعنی کائنات کے بیچ میں، یعنی یہ تیر رہی ہے ہماری زمین، تیزی سے دوڑ رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے یہ زمین. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم پیالہ رکھتے ہیں پانی کا تو وہ گرتا نہیں ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ماشاء اللہ. تو ایسی کئی گیلیکسیز ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ فرما رہے کہ زمین، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو دن کو رات بناتا ہے، رات کو دن بناتا ہے، ذرا غور و فکر تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی تیزی سے سب ستارے سیارے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسکرین پر کہ تنکوں کے برابر نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں سے، لیکن ایکچولی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر کئی ستارے سیارے جمع ہوئے ہیں ماشاء اللہ. تو ایسی کئی گیلیکسیز ہیں اور یہ مسلسل تیزی سے گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا یہ ٹکرائیں گے نہیں. ہاں، جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا دے گا، اور پھر قیامت قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اس کی کبریائی کو اپنے اندر محسوس کریں، اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی تعریف بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ماشاء اللہ، دن اور رات نکال لاتا ہے، اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ غلط کام کرنے سے بچیں اور غلط رویے سے بچیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو بس کچھ ہوش ہی نہیں، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح اٹھے ناشتے کی فکر، دوپہر کے کھانے کی فکر، رات کے کھانے کی فکر، پھر سو گئے، پھر صبح ناشتے کی فکر۔ بس ان کی زندگی وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، کپڑے، کھیل کود، شادی بیاہ، رسم و رواج، شاپنگ، پکنک، بس صرف اسی پر مطمئن ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں آخرت، نہ کائنات پر کبھی غور و فکر کرتے ہیں، نہ زمین و آسمان کی گردش کو دیکھتے ہیں تاکہ اپنے رب کو، اس کی نشانیوں کو پہچان کر اپنے رب پر ایمان لا سکیں یا اپنے رب کے آگے جھک سکیں۔ بہت سارے غیر مسلم بھی اور بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھ کر اتنی حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، ان کی زندگی کا مقصد کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ سچ میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، بہت دل دکھتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ بس ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، صرف کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مطمئن ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں، ایسے لوگ پھر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ نعمت بھری جنت میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے اے رب، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یعنی جنتیوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جنتیوں میں جنت والے آپس میں ایک دوسرے سے کیسے کلام کریں گے، تو ان کی صدائیں بس السلام علیکم یا سلامتی ہو تم پر یہ ہوگی، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اللہ تعالی کی تعریف پر ہوگا، اور ان کی دعائیں بھی ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ جنت کی خاص خوبی کہ وہاں امن و امان ہوگا، وہاں شکر گزاری ہوگی، اور جنت میں جانے والوں کی پکار الحمدللہ کے سوا نہ ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے تھکیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ یعنی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، برائی مانگنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ بعض وقت کچھ لوگ اپنے لیے بد دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے سے نجات دے دے، عجیب طرح سے بد دعائیں کرتے ہیں اپنے ہی خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر جس طرح سے خیر کو مانگنے میں وہ جلدی کرتے ہیں، شر کو مانگنے میں بھی وہ جلدی کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا، تو پھر تو ان کا نقصان ہو جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ان کی شر کی مانگی ہوئی دعائیں، بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرواتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹائیں اور اپنی غلطی پر نادم ہو اور شرمندہ ہوں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا رہتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا بھول جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، پر واقعی میں انسان ایسے ہی ہے کہ جب تکلیف آتی تو اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتا ہے، خوب گڑ گڑائیں گا، خوب دعائیں مانگیں گا، خوب عبادتیں کرے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پر سے تکلیف کو ہٹاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، یعنی صرف تکلیف میں یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ خود غرضی ہے یہ انسان کی۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے نشانیاں لے کر آئے، اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں اس کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں، یعنی قرآن میں کوئی چینجز کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب یہاں پر وہ قرآن کو چینج کرنے کا کہتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق کہ اپنی مرضی تو نہیں چینج کریں گے، لیکن کہتے کہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر دو، ہماری مرضی کے مطابق فتوے دو۔ تو انسان کی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، یعنی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیت کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلا نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں. پاک ہے وہ، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اگر آپ کی رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے فرشتے تمہاری سب چالوں کو قلم بند کر رہے ہیں، یعنی لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی ہوائیں تیز چلتی ہیں اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے آنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے رب، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ جو حق سے منحرف ہو کر زمین میں حق کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. یہاں پر انسان کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان مشکل وقت میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی نفسیات بتائی جا رہی ہے، اور یہ نیچرل ہے یہ. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ یہاں احساس دلا رہا ہے کہ تم کشتیوں کو دیکھ لو، کیونکہ پہلے زمانے میں کشتیوں کے علاوہ کوئی اور سفر کا ذریعہ نہیں تھا، نہ ہوائی جہاز تھے نہ ٹرین سے، کچھ بھی نہیں تھا. تو کشتیاں سب سے بڑا ذریعہ سمجھی جاتی تھی سفر کا، اور مشرقین مکہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ جب بھی کشتی ان کی سمندر میں بھنور میں پھنستی، طوفان میں پھنس جاتی اور ہوا کے تھپیڑے آتے اور موجیں تیز ہو جاتی، تو اس وقت سارے کشتی میں جتنے مشرقین بیٹھے ہوتے تھے، کہا جاتا ہے سب اپنے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. اور اس وقت ان کو معلوم ہوتا تھا کہ جان بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، طوفان سے نکلوانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر مصیبت اور مشکل سے نکلوانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن پھر واپس جا کر کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آپ لوگوں نے شاید ہو سکتا ہے پڑھا ہو. جب فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے بھاگ نکلے، ان کو ڈر تھا کہ ابھی تک وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف شامل رہے تھے. ابو جہل کے بیٹے تھے یہ، اور ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی. ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اکرمہ کے تعلق سے آپ سے پناہ، یعنی ان کو آپ کی پناہ میں لینا چاہتی ہوں، تو آپ ان کو معاف کریں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم لے آؤ اکرمہ کو، ہم اس کی جان بخش دیں گے، ہم ماریں گے نہیں اس کو. اور اکرمہ بن ابی جہل بہت ڈرے ہوئے تھے، کہا جاتا کہ بھاگ کر نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اس وقت جو کشتی تیار تھی اس میں بیٹھ گئے. جیسے ہی کشتی تھوڑا آگے بڑھی، کہا جاتا ہے سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے سب کسی اللہ تعالیٰ کو پکارے تھے، اور مشرقین مکہ کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ موجود تھا ماشاء اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کہتے تھے، کوئی اور لفظ نہیں کہتے تھے. تو وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے. تو اکرمہ بن ابی جہل غور کرنے لگے اور انہوں نے سوچا اور کہا کہ یہی تو وہ بات ہے جو وہ اللہ کا بندہ میں اتنے سالوں سے کہتا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں ایک اللہ کی طرف پکار رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہی تم کو مشکلات سے نجات دیتا ہے، اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے اس کشتی یعنی اس سمندر کے طوفان سے بچا لے تو میں واپس جا کر ضرور اسلام قبول کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وہ مکہ واپس آیا، اسلام قبول کیا، اور ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں لگا دی، اور جہاد ہی میں شہید ہوئے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ کون ہے جو کشتیوں کو لیے چلتا ہے سمندر میں. اگر اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجنا بند کر دے تو یہ کشتیاں اپنی جگہ رک جائیں، چل نہ سکیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلا رہا ہے، اور آج جو جہاز انسان نے ایجاد کیا ہے اس کو بھی کس کی مرضی سے چلا رہا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. لوگو، تمہاری یہ نافرمانی الٹے تمہارے خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار سے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کھیتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی سب آپ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو کیا بھلا یہ کھیتیاں گرو کر سکتی ہیں؟ کوئی فصل اگ سکتی ہے اس میں؟ نہیں اگ سکتی۔ اس کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، بارش کا برسنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر یہ کھیتیاں گرو ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور سیدھا اور مزید فضل۔ یعنی یہ آیت خاص طور سے حدیث سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 26، للذین احسن الحسن وزیادہ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کہ جن لوگوں نے اچھائی کو اختیار کیا، احسن طریقے کی پیروی کی، ان کے لیے مزید احسان کا ہوگا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل سے بھی ان کو نوازے گا، اور ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جیسے یہ چاند تمہیں نظر آ رہا ہے، اور تمہارے بیچ اور تمہارے رب کے چہرے کے بیچ کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور صحابہ سے بھی آپ نے یہی بار بار پوچھا کہ تم کو اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی آڑ ہے، کوئی اوٹ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم بغیر کسی اوٹ اور بغیر کسی رکاوٹ کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح تم ایک دن اپنے رب کو دیکھو گے، اس کا دیدار کرو گے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے پھر یہی والی آیت تلاوت کی کہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھائی کی اور احسان کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے تو دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور مزید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار بھی کروائے گا اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو۔ سبحان اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، تو ان کو اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں تو ملے گا، لیکن وہ جو زیادہ ہے، وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو کل جب قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور بندوں سے پوچھیں کہ اے میرے بندوں، تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے؟ بندے کہیں کہ نہیں اے اللہ تعالیٰ، ہمیں کیا چیز کی کمی ہو سکتی ہے، بولے ہمیں تو سب کچھ میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اپنا۔ جب مومن بندے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑھ کر خوشی ان کے لیے کچھ اور نہ ہوگی، اور ان کو جنت کی جتنی نعمتیں ابھی ملی تھی وہ ساری نعمتیں ان کو کم لگنے لگیں گی۔ اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت ایسی لذت ہوں گی ماشاءاللہ، یعنی وہ سب سے بیسٹ چیز ہوں گی ان کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہی والی آیت تلاوت کی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے، ان لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ، آمین۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے ذہنوں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اگر ہماری عبادت کرتے تو ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ یعنی جو قبروں میں رہنے والے لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے آگے جھکا جاتا ہے، تو وہ سب انکار کر دیں گے۔ ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی وہ سب جانتے تھے کفار مکہ کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی اس کو دوبارہ بنائے؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ بھی کرے گا، پھر تم یہ کس طرح الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی ان کا گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحید اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفسیر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی نے اس کو گھڑ کر نہیں سنایا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک رب کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کے بارے میں کچھ سمجھ نہ سکے، اس کو انہوں نے خواہ جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرے اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ کیونکہ کفار مکہ بار بار اعتراض کرتے تھے، کبھی الزام لگاتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتے کہ آپ کو کوئی غلام پڑھ کر سنا جاتا ہے یہ قرآن، کبھی کہتے کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں سب جھوٹی ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور اپنے شرک اور بت پرستی میں ہی ڈٹے رہے، جمے رہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، اور رسول اللہ پر الٹا اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہنوں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں بس صرف تھوڑی دیر رکے تھے۔ اس وقت تحقیق یہ ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ یعنی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یعنی تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، 100% گھاٹے میں رہے وہ لوگ، 100% دھوکے میں پڑے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو یقینی ہے، ہونی ہے، سب کو پلٹ کر ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ میری عزیز بہنوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، اور اسی دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ایسے ہی بے وقت ہو کر نہ گزاریے، اس کو ایسے ہی نہ گزار دیجیے کہ بس دن رات ایسے ہی گزر گئے، اس میں کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی نیکی نہ ہو سکی، کوئی اللہ کی فرما برداری نہ ہو سکی۔ یہ بہت قیمتی ہے زندگی ہمارے لیے، کیونکہ ہم کو اس کے اندر اپنی آخرت کے عمل انجام دینا ہے تاکہ اس کا اجر ہم کو آخرت میں مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بلائے رکھا، یعنی بس دنیا میں مگن رہے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اور صرف دنیا دنیا دنیا، بس صرف اپنی جاب کی فکر، دنیا کے کاموں اور دنیا کے دھندوں کی فکر، آخرت کو بالکل فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی رسول کی امتوں پر یا کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بستیوں میں رسول بھیجتا ہے، رسول ان کو اپنے ان کے انجام سے ڈراتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ نہیں مانتے تب عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی، یعنی دیر نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کہ جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. یعنی مشرکین مکہ دراصل بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ قیامت جس کے بارے میں آپ ہم کو بتا رہے ہیں وہ جلدی لے آئیے. تو قیامت کے آنے سے کیا ہوگا؟ الٹا تمہارا ہی نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے ابھی تو تم کو مہلت دی جا رہی تھی، تم ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لو اور تم بچ جاؤ. تو قیامت ایک دن آنی ہے، جس کا انتقال جب ہو اس کے لیے قیامت اسی وقت قائم ہوگی. سمجھے، ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامہ، کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا جب بھی جس کی موت آتی ہے تو وہیں سے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے. سمجھے. پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. اور تم اپنا بل بوتا نہیں رکھتے، یا تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی قیامت کو روکنے کی طاقت تم نہیں رکھ سکتے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر راضی ہو جائے، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور اس وقت قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آدمی زمین بھر سونا فدیہ دینا چاہے گا لیکن اسے وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بہت تھوڑی سی چیز مانگی تھی تم سے، میں نے دنیا میں صرف اتنا مانگا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، اور میں نے دنیا میں تم سے اپنے راستے کے لیے تھوڑا سا مال مانگا تھا لیکن تم نے دیا نہیں اللہ کے راستے میں. اب یہ زمین پر سونا بھی تم دو گے تو قبول نہیں ہوگا. افسوس ہے کہ آج دنیا میں ایک چھوٹا سا کیا گیا عمل کتنا فائدہ مند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے تھے. ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراخی کو تنگ دستی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو وقت ہم کو ملا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں. کہ ابھی اگر ہمارے پاس فراغت ہے، آپ دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی فراغت ہے ہمارے پاس، ان فراغت کے اوقات میں بھی اگر کسی نے تلاوت قرآن پر توجہ نہیں دی، اپنی تلاوت کو صحیح نہیں کیا، یا انہیں ہم نے اپنے اوپر پابندیاں لگانی چاہیے تھی کہ جو خالی موقع ہم کو ملا ہے ابھی الحمدللہ اتنا خالی وقت، ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں، ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر توجہ دیں، اپنے آپ کو مزید سنواریں، اچھے عمل سے اچھے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اضافہ کریں. تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کہا گیا کہ یوتھ کو، یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، ہمارے پر کانسیپٹ یہ اسپیشلی انڈیا پاکستان میں کہ عبادات جو ہے وہ بڑھاپے کے لیے اٹھا رکھو. کہتے کہ اچھا ینگ لائف میں نمازوں کی پابندی، تہجد، حیران ہوتے ہیں لوگ کہ اچھا بھلا نوجوان لوگ کیسے تہجد پڑھ سکتے ہیں، یا نوجوان لوگ کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا نوجوان لوگ کیسے داڑھی رکھ لیں. کہتے ہیں داڑھی وغیرہ تو بڑھاپے میں رکھیں گے، داڑھی تو ہمارے پر لوگوں کو سخت ناپسند ہے کیونکہ اس سے کہتے ہیں بوڑھے نظر آتے ہیں، حالانکہ داڑھی سے چہرے پر جو خوبصورتی آتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی. پھر پردے کو کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑھاپے میں کریں گے، نمازیں بڑھاپے میں پڑھیں گے، لوگ آرام سے زندگی گزارتے ہیں بس صرف دنیا 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 کے پیچھے بھاگتے ہوئے. تو جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور وہ سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ہمارے یہاں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، بلکہ ہم تو مسجد سے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے نوجوان، اور سمجھتے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے مسجدیں بنی ہیں، فجر میں صرف بوڑھے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، یا ایجڈ لوگ نظر آئیں گے، کوئی نوجوان لوگ نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. مسجدوں کے باہر کھڑے رہیں گے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، لیکن اندر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں، جبکہ نوجوانی کی عبادت سب کو سب سے زیادہ پسندیدہ کہا گیا ہے. تو بہرحال جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے. جو لوگ بیمار ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک تو بڑھاپے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے اور بیماری میں بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اذان سننا چاہتے ہیں لیکن کانوں سے سنائی نہیں دے رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کھڑے رہ کر پڑھ نہیں سکتا، گھٹنے درد سے چور ہو گئے ہیں، کھڑے نہیں رہ جا رہا ہے، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی ہے، ہاتھوں میں راشہ آ گیا ہے. اب ایسی وقت کی عبادت کیا فائدہ؟ جو نوجوانی کی عبادت تھی اس میں عبادت کرتے تو کچھ مزہ تو بھی آتا تھا، لیکن ایسے بڑھاپے کی عبادت، یہ بیماری جب آ جاتی تو آپ دیکھیں کہ انسان چاہ کر بھی نہیں اٹھ سکتا. یعنی صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اصل میں یہ اس کا احساس بیماری کے وقت ہوتا ہے، اور فراخی کو تندرستی سے پہلے. یعنی اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، تھوڑا بہت بھی آپ کے پاس ہے تو ضرور اللہ کی راہ میں دے، کیونکہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کب تنگی آ جائے، اور پھر زندگی کو موت سے پہلے. تو یہ جو زندگی کی نعمت ملی ہے یہ بہت اہم ہے سمجھے. تو فرصت اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسرا فراغت، تو ہم کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. آگے دیکھیے، بہت ہی خوبصورت آیت ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے جو تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایسی محفل ہوتی ہے اس میں ضرور یہ آیتیں آپ نے سنی ہوگی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے نازل کی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے، واضح نصیحت، اور مومنوں کے لیے تو یہ شفا ہے. یعنی مومنوں کے لیے اکثر دو چیزیں کہی گئیں کہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. جی دیکھیے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جیسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کی چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی قرآن کو کہ یہ ایک معاوضہ ہے، نصیحت واز ہے اور شفا ہے تمہارے سینوں کے امراض کی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. یعنی قرآن ہی سے ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے اصل میں. ماشاء اللہ، اس میں یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، یہ ہمیں سیدھی راہ پر چلاتی ہے، یہی کتاب ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی ہم کو فائدہ دے گی. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ القرآن حجت الگ او الگ، کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور یہ قرآن دراصل کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرا القرآن انہ یاتی شفیعا لاصحابہ یوم القیامہ، کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو جتنا قرآن ہم پڑھیں گے، جتنا قرآن پر ہم عمل کریں گے، یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا اور ہماری سفارش کرے گا. الحمدللہ، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے، آپ بتائیے. اور اس لیے قرآن کے لیے کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم کو قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کو قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اسی کو ہم سب کچھ اپنا بنا لیں، اسی کو پڑھتے رہیں، اسی کو سمجھتے رہیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو انشاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. یعنی قرآن ہی واحد چیز ہے، نعمت، جس پر ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی جا رہی ہے، سمجھے، انجوائے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس پر ہم کو انجوائے کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور واقعی میں قرآن پڑھ کر اور پڑھا کر جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہو سکتی. اور اگر کچھ دن کی چھٹی مل جائے قرآن پڑھانے سے، تو ایسے لگتا ہے کہ گویا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، اس کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنایا. اللہ تعالیٰ ہم قیامت تک، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہم سے کام لے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ کتاب ہمارے دلوں کے امراض کی شفا بنے اور رحمت بھی بنے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کریں، کچھ لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کچھ مال و دولت جمع کرتے ہیں، کچھ کو لباس جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے جمع کر کے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو امیٹیشن جیولری کی خواہش ہوتی ہے، کچھ لوگ اینٹکس خرید کے رکھتے ہیں اپنے پاس جمع کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے جو جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کے قرآن ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو بہرحال قرآن سفارش بھی بن کر آئے گا، اسی کو ہمیں سب کچھ اپنا بنانا چاہیے رہنما، یعنی ہماری جو گائیڈ بک ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ولی کی بات یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں بھلا؟ کہ ان کے پاس کچھ معجزات ہوتے ہیں، کشف و کرامات ہوتی ہیں، کہ ان کے یہ سب کے خوابوں کو دیکھ کر سب سے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے. ان کے پاس کوئی کشف و کرامت نہیں ہوتی. اگر کوئی ان کے پاس کرامت ہوتی تو اس کو چھپاتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون ہوتے ہیں ولی اللہ، تو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو قرآن کے مطابق عمل کرنے والے لوگ. اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر وہ شخص جو تقوی والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتا ہو، احکام پر عمل کرتا ہو، حلال کو اپناتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتا ہو، وہ ولی اللہ ہے. سمجھے، وہ اللہ کا ولی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. جو بھی عمل ہم کریں گے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اس کا اچھا بدلہ ہم کو دے گا. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس سے سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کھلے خانوں سے اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں. تو بہرحال جو ولی اللہ ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر رات اور دن کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بات کی ہے کہ رات اور دن میں غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، لیکن لوگوں نے اس میں تقسیم اس کی الٹ پھیر کر دی. اس میں اب آپ نے دیکھو گے کہ اس کو ایک طرح سے لوگ ایک طرح فخریہ کہتے ہیں کہ ہم تو رات بھر جاگتے رہتے ہیں، یا ہم تو آدھی رات تک جاگتے رہے، یا ہم تو چار بجے، دو بجے، تین بجے تک جاگتے رہے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے. رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن میں کام کاج کرو، کیونکہ سورج کی روشنی دن میں ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی. تو جب ہم نے نظام کو الٹ دیا تو آپ دیکھیں ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں رہی، نہ ہمارے اوقات میں برکت رہی ہے. جب رات کو جلدی سوئیں گے تو تہجد کے لیے بھی اٹھ سکیں گے ماشاءاللہ، اور دن کو کام کاج کریں گے تو یعنی جو رات کی تھوڑی نیند ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، اور دن کی جتنی زیادہ بھی نیند آپ لے لیں، سستی اور کاہلی ہی آپ کے اوپر سوار رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو نہ بدلیں، اس کے مطابق عمل کریں، رات کو سکون سے سوئیں اور دن میں کام کاج کریں. آیت 68. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے تعلق سے وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کا بدلہ انہیں دے دیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی تہرو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ خوف کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اپنی قوم میں، 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دینا چاہا۔ نوح علیہ السلام کا وہاں پر رہنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا اور ان کی قوم اس بات کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ نوح علیہ السلام یہاں پر رہیں اور ان کو اچھی باتیں بتائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے مہلت نہ دو اور جو چالیں چلنا ہے چلو، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے اور میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں رسولوں کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ بندوں سے اجر نہیں مانگتے تھے، نہ کوئی تحفہ تحائف مانگتے تھے نہ اجر مانگتے تھے، بلکہ وہ اللہ سے اپنا اجر مانگتے تھے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا واقعہ نوح علیہ السلام کا کہ ان کی قوم میں وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن ان کی قوم نے نہ مانا، آخر کار وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی لے کر نکل گئے اور پوری اس وقت جو زمین تھی وہ پانی سے بھر گئی تھی، صرف یہ لوگ زندہ باقی بچے تھے، اس میں ہر جوڑا تھا ہر جانور کا اور یہی لوگ باقی رہے، اور کہا جاتا ہے صرف 60-70 لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور بعض روایت کے مطابق 80 لوگ تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسی اور ہارون کو اپنے نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دی کہ تو کھلا جادو ہے۔ موسی علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ تعالیٰ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرم کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، یعنی وہ جو جادوگر تھے وہ اسلام لے آئے اور الحمدللہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ تو چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ سورہ یونس میں 6 قوموں کے واقعے تقریباً بتائے گئے ہیں جن کے اوپر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر چشمہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ بہت اچھی دعا ہے، ان حالت میں ہم کو بار بار کہنا چاہیے، اور جو اسپیشلی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہاں جہاں کہیں پر بھی جو لوگوں کو ستایا جا رہا ہو اسلام کی خاطر، کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، رہنے ایمان کو بشارت دے دو، کیونکہ فرعون نے دراصل ان کو ان کی عبادت گاہوں سے محروم کر دیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو نہ وہ عبادت کی آزادی تھی نہ کچھ اور کام کی آزادی تھی، لہٰذا ان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ آپ نے دیکھو کہ جب کوارنٹائن شروع ہوا تو اس وقت یہ آیت بہت آ رہی تھی کہ اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہرا لو، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، تو یعنی گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جب مسجدیں بند ہو جائیں۔ یہ بھی بات غور کرنے کے قابل ہے کہ قوموں پر عذاب کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے، کیوں قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نماز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے اور آپ ثابت قدم ہیں, استقامت والے ہیں, ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پر اور علم حاصل کر رہے ہیں. یعنی جو بھی بات آپ کرتے ہیں علم کی وجہ سے کرتے ہیں, علم کی پیروی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے. چاہے وہ فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فتح اور نصرت عطا فرماتے ہیں مومن بندوں کو. آج بھی ضرورت اس بات کی کہ ہم صبر سے کام لیں, اللہ پر توکل کریں, ثابت قدمی دکھائیں اور صحیح علم حاصل کریں اور پھر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزروا دیا, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا کہ حقیقی رب اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر تاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہمارے نشانے سے غفلت برتتے ہیں. ابھی تک حضرت مصر کے جو میوزیم ہے وہاں پر اسی فرعون کی لاش, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اس زمانے میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ لاش کو دراصل کچھ مسالے لگا کے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ خراب نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ کچھ سو سال پہلے فرعون کی لاش اسی دریائے نیل سے نکلی یا وہاں کے دریا سے نکلی, اور وہ اس کو کچھ یعنی اس کے بدن کو کسی نے یعنی خراب نہیں کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یعنی قرآن کے معجزات آپ دیکھیں آج بھی سچ ہو رہے ہیں, اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے, کیونکہ یہاں پر جو لفظ آتا ہے کہ فلیوم ننجی کبھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا, کہ اب ہم تو صرف تیرے بدن ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. تو وہ اس کی لاش کئی سالوں کے بعد نکلی وہاں سے, اس دریا سے, اس سمندر سے, اور اس کو ابھی بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے مصر میں. وہاں کی میوزیم میں ابھی بھی فرعون کی لاش ہے کہ وہ کیسے غرق ہوا تھا پانی میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بچا لیا. آپ دیکھیں لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے اس میں, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے. تو اس میں بعد کے آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے, اور ہماری نشانیوں سے وہی لوگ غفلت برتتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرے رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے. یعنی علم انہوں نے کیوں سیکھا تھا؟ صرف تکبر کے لیے, ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے لیے, تو اس کی بنا پر ان کے اندر اختلاف ہو گیا. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے, تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, پھر واقعی تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہے, ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہاں رسول اکرم شک نہیں کرے تھے اس کتاب پر, بلکہ رسول اکرم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ وہ لوگ اس کتاب کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے تھے, ورنہ اللہ کے رسول کو تو پوری طرح یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا, وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. سبحان اللہ, واحد یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس کے اوپر آتا ہوا عذاب ٹالا گیا. کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں رہی کہ جب عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ عذاب اس بستی پر آتا رہتا ہے, لیکن یونس علیہ السلام کی بستی کے لوگ, چونکہ یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر ان سے پہلے ہی نکل گئے, ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دو, لیکن وہ حکم آنے سے پہلے نکل گئے اور سمندر میں پہنچے. اور ادھر ان کی بستی والوں نے جب بادلوں کو آتے دیکھا تو جب دیکھا کہ وہ عذاب کے بادل ہیں تو وہ فوراً ایک میدان میں جمع ہو گئے کہا جاتا ہے, اور استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا. اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہو تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور وارننگز آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں, ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے تعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی رب کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فرمایا گیا کہ آپ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دیں اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں فائدہ نہ دے سکتی ہو نہ نقصان. اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ آپ کے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کی فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راستہ بھی اسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے وحی کے ذریعے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہاں پر ایک تو کہا گیا ہے کہ اسی دین کی پیروی کرو اور اپنا رخ خالص اس ہستی کے لیے کر لو, یعنی فوکس ہو جاؤ اس دین پر, یعنی آپ کو اس دین اسلام کے لیے فوکس ہو جانا ہے, یہی دین صحیح دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا جس نے خود اپنی ہدایت کے لیے راستے بند کر دیا ہو, جس نے اپنے دل کا راستہ خود بند کر دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, لہٰذا اپنے دل کے دروازے کھولنے پڑیں گے تبھی ہدایت ملے گی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اپنی خواہشات پر روک لگانی پڑے گی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا, کھپا دینا پڑے گا. اور رب کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے, جو وہی کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آج کے جس پارے سے ہم نے جو سیکھا, ایک تو یہ کہ توبہ ہمیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا ہے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. تو ہم اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیں اور کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں, اپنے گناہ پر شرمندہ ہو, ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. تو ہمیں توبہ کرنی ہے پہلی بات تو, اور دوسری چیز ہم کو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں, اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے. توبہ اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لگانا, یہ دو چیزیں آج کے پارے سے ہم نے سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے اور کثرت سے استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں, اور اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم لوگ اپنی بخشش کروانے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں آخرت میں کامیاب کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.